أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي فقال تبارك وتعالى في نفس السورة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فقال عز وجل في آخر السورة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. آپ کو معلوم ہے کہ اب اس مسجد میں اور فی الجملہ لاہور میں جمعے میں میری شمولیت بہت کم رہ گئی. ماہ دسمبر میں صرف پہلا جمعہ تھا جس میں میں یہاں شریک ہوا، دوسرا جمعہ کراچی میں، تیسرا جمعہ پشاور میں. اس ماہ بھی اب یہ پہلا جمعہ ہے، میں ابھی اس کا التزام کر رہا ہوں کہ اس کا ناغہ نہ ہو اور ہر مہینے کا پہلا جمعہ حتی امکان میرا اس مسجد میں ادا ہو. دوسرا جمعہ پھر کراچی میں ہے، تیسرا جمعہ پھر سرگوز ہے. آخری جمعہ جو ہے ہر مہینے کا میں کوشش کرتا ہوں، لیکن اس میں بھی التزام نہیں ہے. دو دو تین تین مہینے کے وقفے سے وہ قرآن اکیڈمی کی جامع القرآن جو ہم نے جامع مسجد بنائی ہے، جب بھی لاہور میں میرے لیے امکان ہوتا ہے تو آخری جمعہ میں وہاں ادا کرتا ہوں. یہ جو اب ہو رہی ہے بہت زیادہ غیر حاضری وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جو تحریک خلافت شروع کی ہے یہ اس کے جلسوں کے ضمن میں، اس لیے کہ کوئی اور وقت خاص طور پر اس موسم میں، سردی کا موسم ہے، رات کو جلسے ہو نہیں سکتے، اور ظاہر بات ہے کہ دن میں اگر کیے جائیں تو شام کے اوقات میں نمازیں آتی ہیں، پے بہ پے وقت نہیں ملتا، اور ہم بہرحال نمازوں کے معاملے میں کوئی ڈھیل نہیں دے سکتے، اللہ کا شکر ہے. اس اعتبار سے اب جمعہ ہی کا دن ہے اور وہ قبل نماز جمعہ ہی ہمارے جلسے ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے یہ جلسے ہمارے اپنے معیار کے مطابق کامیاب ہو رہے ہیں. اور محسوس ہو رہا ہے کہ ایک رجوع جو ہے لوگوں کا، ریسپانس جو ہے ان کی طرف سے، وہ بہت مثبت ہے، ہمارے لیے حوصلہ افزا ہے. ظاہر بات ہے یہ تمام الفاظ ریلیٹو ہوتے ہیں، اعتباری ہوتے ہیں، کامیابی کا کوئی ایک معیار نہیں ہے. کروڑوں روپے خرچ ہوں تو لاکھوں کی حاضری بھی ہوتی ہے، سرکاری مشینری پوری استعمال ہو رہی ہو اور روپیہ جو ہے پانی کی طرح بہایا جائے تو ایک جلسے وہ ہے، ایک جلسے وہ ہے کہ جو ہم اپنی محدود جو بھی استعداد ہے اور جو ہماری مالی جو حیثیت ہے اس کے اعتبار سے کر رہے ہیں. بہرحال ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ جو شخص بھی آتا ہے وہ اپنا ارادہ لے کر آتا ہے، پھر وہ جتنی دیر تک بات ہوتی ہے اس کو بیٹھ کر جم کر سنتا ہے. اور سب سے بڑی بات جو ہوئی ہے ہمارے پیمانے کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ ان جلسوں میں جب ہم نے معاونین تحریک خلافت کے فارم پیش کیے کہ جن حضرات کو اب اتفاق ہو اور وہ اس میں کچھ تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہوں، وہ فارم پر کر کے دے کے جائیں، تو ہماری توقع سے بہت بڑھ کر 10% سے زائد لوگوں نے فوری طور پر فارم پر کیے. حالانکہ یہ بات جو ہے آسان نہیں ہوتی، ایک رائے کا بننا، پھر اس کے لیے آمادگی. بہرحال دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کامیابی کے ساتھ آگے بڑھائیں. بہرحال اس کا جو نتیجہ اس مسجد میں جمعہ کا کہ وہ جو شان تھی اور آن بان تھی, اس کا شہرہ تھا دور و نزدیک, نہ صرف اندرون ملک بیرون ملک, اور مختلف پریس کے نمائندے آیا کرتے تھے یہاں دیکھنے کے لیے وہ کون سا جمعہ ہے جس کے یہ شہرت ہے, وہ ظاہر بات ہے کہ اب برقرار نہیں رہی ہے. اس لیے کہ میری اتنی غیر حاضری یہاں سے ہو رہی ہے کہ اس کا ایک فطری اور طبی نتیجہ نکلنا وہ لازمی ہے جو اس وقت بھی ہمارے سامنے ہے. بدقسمتی سے یہ بھی ہوا ہمارے ہاں جب سے جمعے کی ہفتے وار چھٹی ہوئی ہے اس کا بھی جمعے کو نقصان پہنچا, اور اس کے چونکہ ساری تقریبات اب جو نکاح ہے جمعے کو, جو ولی میں ہے جمعے کو, جو تقریبات ہیں جمعے کو, یہاں تک کہ کرکٹ کا میچ ہے تو جمعے کو, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے بھی یقیناً اس کا اثر ہوا. بلکہ میں آج جب سوچ رہا تھا تو مجھے یاد آیا کہ ہمارا جو اتوار کی صبح کا کبھی درس ہوتا تھا, درس قرآن ہفتے وار, وہ مسجد خضرہ سبن آباد کا ہو یا پھر مسجد دار مسجد شہداء مال روڈ پر علی گڑھ چوک پر جو ہے, وہ منظر تو ظاہر بات ہے کہ اب دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. اور وہ اسی وقت سے جب سے کہ یہ جمعے کی چھٹی شروع ہوئی ہے اس کا سلسلہ جو ہے منقطع ہو گیا تھا. اب ایک چھٹی ہے, اسی میں نماز جمعہ بھی ہے, خطبہ بھی ہے, درس میں وہی لوگ تو آئیں گے کہ جو جمعہ بھی پڑھتے ہیں, جو لوگ جمعہ نہیں پڑھتے انہوں نے درس میں آ کے کیا لینا ہے. تو اب ایک دن میں دو اس طرح کے کاموں کے لیے وقت نکالنا تو وہ تقریباً لوگوں کے لیے محال ہے. بہرحال اطمینان یہ ہے کہ ہمارے نزدیک پڑھنا پڑھانا, سیکھنا سکھانا, بیان کرنا, تقریریں کرنا, یہ پھر اصل مقصود و مطلوب نہیں ہے. اصل مقصود و مطلوب تو یہ ہے کہ دین کے جو فرائض ہیں وہ لوگوں کے سامنے آئے, اس کے لیے لوگ کمر کسیں, آگے بڑھیں, ہمت کریں, عمل کریں, جد و جہد کے لیے آمادہ ہوں. اس جد و جہد کے مختلف مراحل ہوتے ہیں, تو ہم اگر ان مرحلوں پر تدریجاً آگے بڑھ رہے ہیں تو اس میں ہمارے لیے اطمینان ہے. باقی یہ کہ وہ محفلیں اگر اتنی زیادہ آراستہ پیراستہ نہ رہے تو صرف یہ کہ بزم آرائی اور محفل کا سوار لینا اور منعقد کر لینا, جن کے پیش نظر وہ اصل مقصود ہو ان کو تشویش ہوگی, لیکن یہ کہ ہمیں اس میں کسی درجے میں بھی کوئی تشویش لاحق نہیں. یاد دہانی کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ میں نے آج سورہ جمعہ کی تین آیات, کل 11 آیات پر مشتمل بہت چھوٹی سی سورت ہے, دو رکوع ہے اس کے, میں نے آج اس لیے تلاوت کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر ذہن میں تازہ ہو جائے کہ یہ جمعہ اصل میں ہے کیا. سورہ جمعہ سے متصلاً قبل قرآن حکیم میں سورہ صف ہے. سورہ صف کی مرکزی آیت وہ ہے جس میں حضور کا مقصد بعثت بیان ہوا ہے, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اور یہ وہ مضمون ہے جو قرآن مجید میں بین ہی انہی الفاظ میں تین مرتبہ آیا ہے, سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ فتح میں بھی. کہ اچھی طرح سمجھ لو ہمارے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم, رسول تو سب تھے جو آئے ہیں حضرت نوح سے لے کر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بے شمار رسول آئے, ایسے بھی رسول آئے جن کا ذکر قرآن میں ہے اور قرآن خود کہتا ہے ایسے بھی بہت سے رسول ہم نے بھیجے جن کا ذکر ہم نے قرآن میں نہیں کیا ہے. رسولاً قد قصصناہ علیک ورسولاً لم نقصص علیک, تو وہ بہت سے رسول آئے لیکن حضور کی ایک امتیازی شان ہے. سب رسول آئے تبلیغ کے لیے, دعوت کے لیے, اتمام حجت کے لیے, لیکن ہمارے یہ رسول انہیں ہم نے بھیجا ہے اس لیے کہ ہمارے دین کو غالب کرے, لیظہرہ علی الدین کلہ. کسی اور رسول کے ساتھ یہ الفاظ قرآن میں نہیں آئے, اور حضور کے بارے میں تین مرتبہ آئے, یہ بہت اہم نقطہ ہے. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی نے بھی اسے پورے قرآن کا عمود قرار دیا, اس آیت کو سمجھیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. اور میں اس کو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ واقعتا سیرت النبی سمجھ میں نہیں آ سکتی اگر اس آیت کو نہ سمجھے, اس لیے کہ ہر شخص کا کارنامہ زندگی جو ہے اس کو ایسس کیا جائے گا اس کے مقصد کے اعتبار سے. ایک شخص نے مقصد قرار دیا ہو بہت بلند رہ گیا ہو بہت نیچے, تو اس کی اسسمنٹ اسی اعتبار سے ہوگی. ایک شخص نے اپنا مقصد ہی معین کیا ہے, ایک یعنی یوں سمجھیے کہ بہت بلند نہیں ہے لیکن اس نے اپنا جو بھی مقصد معین کیا اس کو پورا کر لیا ہے, ہم اسے کہیں گے وہ واقعیت پسند انسان تھا, حقیقت پسند انسان تھا. تو حضور کا مقصد جو ہے وہ ہے غلبہ دین, اس کے لیے حضور بھیجے گئے, اور وہ غلبہ دین ایک درجے میں حضور کے زمانے میں ہو گیا, دین غالب ہو گیا, جزیرہ نما عرب پر اسلامی ریاست اور وہ نظام خلافت قائم ہو گیا. اور اس درجے اس کے اندر جو مومنٹم تھا وہ اتنا تھا، ظاہر بات ہے مومنٹم تو وہ جو ابتدائی کک لگتی ہے فٹ بال کو وہی تو طاقت ہے کہ اس بال کو آگے لے کر جاتی ہے، تو مومنٹم تو امپارٹ سارا کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر یہ 24 برس میں وہ مومنٹم جو ہے جس نے کہ اس قدر وسعت اختیار کی ہے، اٹلانٹک سے آکسس تک، بحرہ اوقیانوس سے لے کر اور دریائے جیہوں تک، یہ در حقیقت مومنٹم تو حضور کا لیا ہوا ہے، رخ تو آپ نے معین کیا ہے کہ میرا کام صرف دین کی تبلیغ نہیں ہے، میرا کام دین کا غلبہ ہے. لیکن یہ غلبہ ہو کیسے؟ غلبے کے لیے جماعت چاہیے، جمعیت چاہیے، دیوانے لوگ چاہیے، وہ چاہیے جنہیں لوگ سمجھیں کہ پاگل ہیں، سفہا. اسی لیے منافق جو ہیں مدینے کے وہ اہل ایمان کو کہتے تھے بے وقوف لوگ ہیں، انومن کما آمن سفہا، وہ بے وقوف کی طرح ایماندار، انہیں تو اپنے خیر کی خبر نہیں، اپنے شر کی خبر نہیں، اپنے نفع کی فکر نہیں، اپنے نقصان کی فکر نہیں، یہ تو دیوانوں کی طرح جو ہے، مجنونوں کی طرح، یہ تو گویا کہ جان ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں، کوئی انہیں اندیشہ نہیں، کوئی سوچ نہیں. تو جب تک ایسے دیوانے وجود میں نہ آئے انقلاب تو نہیں آتا، اس کے لیے تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے گوشت کا قیمہ بنا کر جو ہے انقلاب کی بنیادوں کے اندر اس کی روڑی کی جگہ پر اگر جب تک کٹوایا نہ جائے انقلاب تو نہیں آتا. اس اعتبار سے وہ جمعیت فراہم کیسے کی محمد رسول اللہ نے، یہ مضمون ہے سورہ جمعہ کا. سورہ جمعہ میں حضور کا وہ بنیادی اساسی طریقہ کار کیا تھا، اساسی منہج عمل کیا تھا، وہ جمعیت کیسے فراہم کی؟ جمعیت ہوئی تو پھر قتال بھی ہو گیا، جہاد بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. جمعیت ہی نہ ہو، افراد ہی نہ ہو تو یہ کام کیسے ہوگا؟ حضرت نوح کو اگر نہیں ملی جمعیت قدم آگے نہیں بڑھ سکا. کہنے کو حضرت موسیٰ کے ساتھ 600,000 تھے جو نکلے ہیں مصر سے، لیکن بودے تھے، ان میں جان نہیں تھی، وہ قربانی دینے کو تیار نہیں تھے. جب جنگ کا مرحلہ آیا صاف انکار کر بیٹھے، اذا بنتا و ربو کا فقاتلا انا ہاؤنا قائدون، وہی کا وہی پروسیس رک گیا. یہاں تو دیوانے چاہیے، سرفروش چاہیے، تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہو وہ چاہیے. تو یہ جو جمعیت فراہم کی ہے محمد رسول اللہ نے وہ ہے سورہ جمعہ کی 3 آیات میں نے خود پڑھی ہیں، درس دینا مقصود نہیں ہے، کہ وہ اساسی منہج کیا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اس کتاب کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سنانا، اسی کے ذریعے لوگوں کا تزکیہ، اور اسی کتاب اور حکمت کی تعلیم. یہ ہے بنیادی وہ منہاج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے مقصد بعثت محمدی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، یہ مضامین میں نے تفصیل سے اور تمام جو اشکالات اس میں جو بھی عمل سے اور ذمہ داریوں سے گریز کرنا چاہتے ہیں انہوں نے جو غلط بہانے بنائے ہیں ان سب کی نفی کرتے ہوئے میں نے 72 صفحے کا صرف ایک کتاب چاہے، لیکن اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ مضامین بہت آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ یہ ہے عمل اس قرآن کا پڑھنا. یتلو علیہم آیات، انذار اس قرآن سے، تبشیر اس قرآن سے، تبلیغ اس قرآن کی، تذکیر اس قرآن سے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیہ اس قرآن سے، یہی ہے جو کہ موعظہ ہے، یہی ہے کہ جو شفاؤن للناس، شفاؤن لما فی الصدور، یا ایہا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم وشفاؤن لما فی الصدور وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. پھر اسی میں علم ہے، اسی میں حکمت ہے، اسی سے عقلیں پختہ ہوں گی، اسی سے شعور پختہ ہوگا، اسی سے سوچ پکی ہوگی. سوچ پکی ہو، انسان کا شعور راسخ ہو، ایمان اس کے ایک ایک سیل کے اندر سرایت کر چکا ہو تو اب تو بجلی بن گیا، اس کے اندر تو بجلیاں بھری ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو آپ جب ایک منظم جد و جہد میں استعمال کریں گے انقلاب آ جائے. اور اسی کے لیے جمعہ کا نظام رکھا، ظاہر بات ہے کہ وہاں وہ اور ذرائع تو نہیں تھے تعلیم کے اور تلقین کے، وہ تو جو دور تھا اس کو ذہن میں رکھیے، نہ کوئی کالج، نہ یونیورسٹیاں، نہ کوئی اکیڈمیز، نہ کوئی ٹیلی ویژن، نہ کوئی اخبارات، نہ مطبوعات، نہ رسائل، نہ جرائد، نہ ویڈیو کیسٹ، نہ آڈیو کیسٹ، کچھ بھی. تو کیا تھا اس کا سب سے بڑا مرکزی نظام؟ یہ جمعہ، اجتماع جمعہ. اے لوگوں، اہل ایمان، جب جمعے کے لیے ندا کی جائے تو ہر کاروبار دنیاوی چھوڑ کر رکھ کو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، لفظ تو ہے دوڑو، رکھو فوراً. اور یہ کہ اس میں جو اللہ کا ذکر ہے اللہ کی یاد دہانی جو ہوگی اس کے لیے فاستعنوا الى ذکر اللہ وذروا البيع، کاروبار چھوڑ دو. آخری آیت کی طرف میرا ذہن اس لیے منتقل ہو گیا ورنہ میں نے وہ تلاوت تو نہیں کی ہے اس کی، کہ اس میں ذکر آیا ہے کچھ لوگوں سے خطا ہو گئی، کچھ قحط کا عالم تھا اس قحط میں اور ابھی اجناس کی قلت تھی، جیسے آپ روس کے بارے میں سن رہے ہیں اور کئی مہینے سے سنتے آ رہے ہیں، دکانیں خالی پڑی ہیں، شیلف خالی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں نہیں اور لمبی لمبی جو ہے وہ لگی ہوئی ہیں قطاریں، تو اس طرح کی کوئی صورت تھی وقتی طور پر. عین جمعے کے وقت جب حضور خطبہ دے رہے تھے تو گھنٹیاں بجی، کیونکہ اونٹ جو آتے تھے قافلے والے تو ان کے گلوں میں جو گھنٹیاں پڑی ہوتی وہ بچتی تھی، معلوم ہوا کوئی قافلہ باہر سے آ گیا ہے، کوئی اجناس آئی ہوگی، کوئی غلہ آیا ہوگا، لوگ لپک گئے، حضور کو چھوڑ دیے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. میں حیران تھا کہ یہاں لہو کا لفظ کیوں آیا، وہ تو موقع تھا صرف تجارت کا، ان کو جو جس چیز کی کمی تھی اس کمی کا، ورنہ وہاں تو کھیل تماشے تھے نہیں، اس طرح کے کھیل تماشے تو نہیں تھے، اور کوئی واقعہ بھی ایسا ہمیں نہیں ملتا کہ جو اس لفظ لہو کو جو اس میں انکلوڈ کیا گیا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب انہوں نے دیکھا تجارت یا کاروبار کا کوئی موقع ہے جلدی سے لب کو کہیں ختم ہی نہ ہو جائے غلہ اور ہم محروم رہ جائیں، لیکن لہو تو معلوم ہوتا ہے کہ آج کی تو تصویر ہماری ہے وہ کرکٹ کے میچ، اچھے اچھے سکا لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے سامنے جمعے کو بھول جاتے ہیں، باہر کر دوڑ کر کہیں آ کر دو رکعت ادا کر کے چلو جمعے کی خانہ پوری جو ہے وہ کر لی جائے، لیکن وہ جو ایک پلا دیا گیا دلوں کے اندر، وہ ایک جو مناسبت پیدا کر دی لہو کا نام اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّهُ، لوگ ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ لہو و لعب کے سامان ایسے فراہم کیے رکھے کہ لوگ انہی میں الجھے رہے، انہی کے اندر مگن رہے. تو جمعے کے اعتبار سے ہمارے ہاں جو کچھ کرکٹ کے حوالے سے ہو رہا ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ لفظ جو اس آیت میں ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إليها وتركوك قائما، اس پر تو گویا کہ عمل کرنے کی پوری پوری جو بھی آپ اسے کہیں یہ انورٹڈ کوماز میں سعادت کہہ لیجئے، یا حقیقت میں جو شقاوت ہے وہ ہمارے حصے میں آئی ہے کہ اس کرکٹ کے میچ کی وجہ سے جو جمعے کے اجتماعات ہیں وہ بھی متاثر ہو جاتے. درمیانی آیت جو تھی وہ یہ ہے کہ یہ کام یہود کے بھی حوالے کیا گیا تھا ان کے علماء کی، انہیں بھی کتاب دی گئی تھی، ان کے بھی ذمہ تھا اس کتاب کے عمل کو جاری رکھی، لیکن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے تھے، اے مسلمانوں آج تم حامل قرآن بنائے جا رہے ہو، تم سے پہلے وہ حامل تورات بنائے گئے تھے، لیکن کتاب کا حامل ہو جانا بڑی ذمہ داریوں کی بات ہے، انہوں نے اس کی ذمہ داری ادا نہیں کی. ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لگا. آج مسلمانوں کی بھی حالت آپ کو برا لگے گا، حقیقت میں تو بالکل اس تمثیل کے مطابق ہے. تمثیل پر طبیعت آپ کی گھبراتی ہے تو مجھے الزام نہ دیجئے لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، وہ خمار کا لفظ ہے تو اللہ نے استعمال کیا ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، چاہے افلاطون کا جو مکالمات فلاطون ہے اس کی گٹھڑی باندھ کر بھی گدھے کی پیٹھ پر رکھ دیجئے تو حامل تو وہ ہے، اٹھائے ہوئے تو ہے اس کو، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کو تو اس سے کوئی فائدہ نہیں، اس کو تو عقل اور شعور کو اس سے کوئی جلا حاصل نہیں ہو سکتی. یہی حال اس وقت امت مسلمہ کا ہے. بہرحال ہم نے جو بھی کام کیا اس کا اصل آغاز تو یہی تھا، جو بھی 26-27 برس گزر گئے اللہ کے فضل و کرم سے بڑے عمدہ کام میں گزرے ہیں، لیکن یہ کام اتنا ہی تو نہیں ہے، یہ سورہ جمعہ سے پہلے سورہ صف بھی تو ہے، یہ سارا کام مقصود ہے کچھ ایسے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے کہ جو پھر تن من دھن جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آئے. اصل مقصود تو غلبہ دین ہے، غلبہ دین کے لیے جمعیت جو ہے فدائین کی اور سرفروشوں کی فراہم کرنے کا طریقہ یہ ہے. اس اعتبار سے میں نے صرف یہ یاد دہانی کرائی ہے کہ ہمیں اس میں فکر نہیں ہے. اگر پیشہ ور کوئی خطیب ہو تو اس کو تو اسی کی فکر ہوتی کہ میرے جمعے کی حاضری روز افزو رہنی چاہیے، کوئی پیشہ ور مدرس ہوتا تو وہ اپنے درس کی محفل کا کی ہی رونق کو اپنا مقصود و مطلوب بناتا. الحمدللہ کہ میرا مقصد اول روز سے یہ نہیں تھا، بلکہ جو اصل مقصود ہے وہ سامنے تھا، یہ سب اس کے درمیانی ذرائع تھے. بہرحال اس اعتبار سے اب میں اپنی آج کی جو اصل گفتگو ہے اس پر آ رہا ہوں. صرف میں نے مناسب سمجھا کہ جمعے کے بارے میں اس حوالے سے کہ اب جو بھی یہاں پر صورت ہو چکی ہے اس کا اصل پس منظر کیا ہے، میں نے یہ چند باتیں تذکیری نوعیت کی بیان کر دی. میرا جو پچھلا جمعہ یہاں ہوا تھا 6 دسمبر کو سن 91، اب تو سن بھی بدل گیا ہے، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ عہد حاضر میں نظام خلافت کا سیاسی اور دستوری ڈھانچہ میں نے بیان کیا تھا. اس میں بھی آخری بات استثنا رہ گئی تھی، جیسے کہ عام طور پر رہ جاتی ہے، وقت کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کو جب سامنے بات رکھی جائے تو کچھ نہ کچھ رہ جاتا ہے. اور پھر میں نے جو اس سے پہلا جمعہ تھا اور سن 91 کا آخری جمعہ وہ قرآن اکیڈمی میں، وہی باتیں میں نے وہاں پر بھی دہرائیں، لیکن ایک خاص حوالے سے کہ جدید اسلامی ریاست کی کیا صورت ہوگی، دستوری اور اس کا جو قانونی ڈھانچہ ہے وہ کیا ہوگا، سیاسی نقشہ کیا بنے گا. اس کے اعتبار سے علامہ اقبال کے نظریات کی جو غلط تعبیر و تشریح، ویسے تو سب کے ساتھ یہ حادثہ ہوتا ہے، بڑی تمام شخصیتیں جو ہیں ان کے حوالے سے لوگ، جہاں ہمارے قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بیان میں سہولت حاصل کرتے ہیں کہ ایک بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، وہ بات اگر علامہ اقبال بہت خوبصورت انداز میں کہہ گئے ہیں تو اس کے حوالے سے تسہیل ہو جاتی ہے، سہولت ہو جاتی ہے. وہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے غلط خیالات کے لیے غلط طور پر بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ علامہ اقبال کے ساتھ یہ حادثہ اس اعتبار سے اس وقت بہت شدت اختیار کر گیا ہے کہ ان کے خود اپنے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال ان کے نظریات کی غلط تعبیر اور تشریح کر رہے ہیں. اب عام آدمی تو بہرحال سمجھے گا، ایک طرف تو یہ کہ وہ خود ریٹائرڈ جسٹس، چیف جسٹس ہیں، خود پی ایچ ڈی ہیں، ان کی اپنی ذاتی حیثیت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر فرزند اقبال ہیں تو گویا کہ ان کو شاید سب سے زیادہ آتھینٹک جو ہے وہ ان کا نمائندہ اور ان کا شارع سمجھا جائے. کیا مسئلہ ہے یہاں؟ آپ یہاں سے یہ بعد میں آپ کو کاپی مل جائے گی، فکر نہ کیجیے آپ. تو میں نے اس کے ضمن میں کچھ باتیں پچھلے جمعے میں کی تھی قرآن اکیڈمی میں جو ہوا 27 دسمبر کو. اس وقت میں اجمالی طور پر ان باتوں کو گنوا رہا ہوں تاکہ آج جو آگے میں بڑھ رہا ہوں اس کے لیے ذہن آپ کے تیار ہو جائیں. سیاسی اعتبار سے پہلا سوال جو میں نے یہاں جس پر بحث کی تھی اور وہ علمی مسئلہ ہے کہ آدم کس کے خلیفہ تھے، اللہ کے خلیفہ مقرر ہوئے یا وہ جنوں کے خلیفہ تھے؟ کیونکہ ایک مضمون جو ہے اخبار میں چھپا کہ یہ خیال ہی غلط ہے کہ آدم جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے، اور یہ تو شرک کے درجے کی بات ہے، معاذ اللہ، اللہ کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے اس پر یہاں کچھ گفتگو کی تھی، اس وقت میں اس کو بالکل نہیں دہرا رہا، اس لیے کہ کل قرآن مجید کا وہی مقام میرے درس میں آ رہا ہے. ہمارا جو سلسلے وار درس اب دوبارہ شروع ہوا ہے سورہ فاتحہ سے، اس میں سورہ فاتحہ کا درس ہو چکا اور پھر 3 رکوع جو ہیں سورہ بقرہ کے ان کا بھی درس ہو چکا ہے. یہ درس اب ہو رہا ہے ہر ہفتے میں 2 دن، ہفتے کی شام اور پھر اتوار کی شام 6 بجے، آج کل ہم نے اس کا وقت رکھا ہوا ہے. تو کل یہ 4th رکوع جو ہے وَإِسْقَادَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، اس پر تفصیلی گفتگو میں وہاں کروں گا، لیکن میں نے دلائل سے پچھلی مرتبہ یہاں پر اجمالاً ثابت کر دیا تھا کہ در حقیقت یہ اللہ ہی کی خلافت ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی. دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ اب جب تک تو نبوت و رسالت جاری تھی، اس خلافت کا مظہر اتم نبی یا رسول ہوتے تھے، اللہ کی حاکمیت انسان کی خلافت، اور ایک انسان ایسا ہے جس کا براہ راست رابطہ ہے حاکم کے ساتھ، وہی کا راستہ ہے، وہی کا چینل ہے، کھلا ہوا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کی حاکمیت جو ہے اب نبی اور رسول کی خلافت کے ذریعے سے، یا داؤد انا جعلنا کا خلیفتن فی الارض، جب نبی موجود ہو تو کسی اور کو تو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں، کسی اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو وحی کے ذریعے سے براہ راست ہر معاملے میں رہنمائی ہو رہی ہے. ختم نبوت جو ہو گیا، اب اس کے بعد ایک نقطہ نظر ہے جو کہ اہل تشیع کا ہے، اور اہل تشیع کا بھی وہ حقیقتاً اب نہیں رہا، اس لیے کہ ان کے امام بھی غائب ہیں، اور یہ جو غیبت کبریٰ ہے آج کل جو چل رہی ہے 1200 برس سے، اس میں ان کا کوئی کمیونیکیشن نہیں، تو اجتہاد ہی ان کے ہاں، اس لیے مجتہد کہلاتے ہیں ان کے علماء، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا. البتہ یہ کہ امامیہ تصور کے اسماعیلی آج بھی موجود ہیں، وہ سمجھتے ہیں ان کا حاضر امام ہے اور وہ معصوم ہے، مامور من اللہ ہے، تو تو ظاہر بات ہے کہ اگر اسلامی اسماعیلی ریاست کہیں قائم ہو جائے تو اس میں تو خلافت جو ہے وہ امام حاضر کی ہوگی، وہ تو پرنس کریم خان جو ہے اس کے وہ امیر ہوں گے، اس کے سربراہ ہوں گے، خلیفہ ہوں گے. اس لیے خلیفۃ اللہ ہے جب معصوم ہے اور مامور من اللہ ہے، مفترض الطاع ہے، اور قرآن کی بھی صحیح انٹرپریٹیشن صرف وہی جانتے اور کوئی نہیں جانتا، جو وہ بیان کریں گے وہی حتمی ہوگا. لیکن اہل سنت کا معاملہ یہ نہیں ہے. اہل سنت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اب نبوت بھی ختم، معصومیت بھی ختم، اب تو دور اجتہاد ہے. بڑا پیارا جملہ، ابھی چونکہ ہم نے دو دن قبل ایک سیمینار بھی کیا اسی پہ، جو حضرات کچھ اور خلافت کے سلسلے میں کچھ چھوٹے چھوٹے ادارے یہاں پر ہیں جو سرگرم عمل ہیں، تو میں نے ان سب کو جمع کیا، ایک تقریب منعقد کی، اشتہار بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. تو وہاں ایک صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک دروازہ بند، دوسرا دروازہ کھل گیا. کون سا دروازہ بند ہوا؟ وہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، خلافت کا دروازہ کھل گیا. میں اس کی صحیح تر تعبیر یوں کروں گا، اور یہ بھی میری نہیں ہے بلکہ ہندوستان کے ایک بہت جید عالم مولانا تقی امینی، ان کے مضامین حکمت قرآن میں چھپتے رہے، اب ان کا انتقال ہو گیا ہے، میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں ان سے. انہوں نے جو کہا وہ صحیح تر تعبیر تھی، نبوت کا دروازہ بند، اجتہاد کا دروازہ کھل. یہ دور اجتہاد ہے جس میں کہ ہم سانس لے رہے ہیں، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا. اب ظاہر بات ہے کہ اب خلافت عامت المسلمین کی ہے، مسلمان اپنے میں سے کسی کو منتخب کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے وہ پورا خطبہ جو ہے اس کے موٹے موٹے اہم نکات پچھلے جمعے میں بیان کیے تھے. عن غیر مشورت المسلمین، مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کوئی خلافت اگر کھڑی ہو گئی تو لا بیعت لہ، اس کی کوئی بیعت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ معاملہ مسلمانوں کے مشورے سے ہے. بہرحال جب وہ خلافت راشدہ ختم ہو گئی، پھر نام کا ادارہ رہ گیا، نام اس کا خلافت تھا، اصل میں تو وہ موروثی ملوکیت کا دور آ گیا. اچھے بھی لوگ آئے، بڑے اچھے اچھے لوگ، لیکن حقیقت میں وہ خلافت کا عنوان تھا. جیسے ہم مسلمان ہیں، اگر واقعتاً حقیقت کو دیکھا جائے تو چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا ادارہ، اور اگر نام کے مسلمان دیکھے جائیں تو شاید 120 کروڑ مسلمان جو ہیں دنیا کے اندر، 125 ارب کے قریب مسلمان آج دنیا میں، وہ چند سو یا چند ہزار تھے تو دنیا میں ان کا وزن محسوس ہو رہا تھا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، اور اب یہ 125 ارب ہیں اور ان کی پرے کا کے برابر وقت نہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں کسدمی پرست کے بھیا کس تھی. ہمارے فیصلے وہ بیٹھ کر کر لیتے ہیں آپس میں، جو بھی کر لیں، باقی یہ کہ ہم سے تو کوئی ریفرنس ہی نہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ تمہاری رائے کیا ہے. بہرحال وہ جو معاملہ تھا اس میں، اس کے جو معاملات تھے، پھر بھی اس کی اہمیت تھی. مسلمانوں کا اب ایک وہ سمبولک ادارہ تھا، اس کی اہمیت ہوتی ہے، نفسیاتی اہمیت ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس چراغ کو جب تک گل نہیں کروا لیا یہودیوں نے، فری میسن تحریک، ینگ ٹرکس کی جو موومنٹ تھی، وہ انہی کا در حقیقت ایک شعبہ تھا. اپنے ہاتھوں گل کرایا تاکہ غصہ بھی ہم پر نہ آئے. وہ جو اقبال نے کہا کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ. اصل میں تو انہوں نے کروایا، جیسے شیخ الہند کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انہوں نے کہا تھا اس انگریز سے کہ جو وہاں مالٹا میں تھا کہ کیوں ہماری خلافت کے پیچھے پڑے ہوئے، کیا تو میں کہتی ہے یہ تو بالکل کمزور سی خلافت ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس نے کہا کہ مولانا اتنے بھولے نہ بننے کی کوشش کریں، آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے ہیں، یہ گئی گزری خلافت بھی ہمارے لیے اتنی خوفناک ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر خلیفۃ المسلمین جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے وہ ترکی میں، اگر وہ فتویٰ دے دے جہاد کا تو سماٹرا اور جاوا سے لے کر موریتانیہ تک لاکھوں مسلمان سر سے کفن باندھ کر نکل آئیں گے. ہمیں تو اندیشہ اس کا ہے. بہرحال اب وہ سلسلہ ختم ہے. تو یہ چند اصولی باتیں تھیں جو میں نے یہ بیان کی. پھر عملی مباحث کے ضمن میں یہ بات کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ پورے عالم اسلام کا ایک ہی خلیفہ ہو، لیکن یہ ہے کہ بہرحال عملاً تو ہوگا اسی طریقے پر جیسے کہ پہلے ہوا. لا یصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، جیسے پہلے ہوا تھا ہوگا. خبر دی ہے، وہ حدیثیں میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ وہ ہوگا، خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا قیامت سے قبل، اور وہ عالمی خلافت ہوگی. یعنی اس وقت جو آندھی آ رہی ہے مغرب سے، وہ تو آ رہی ہے نیو ورلڈ آرڈر کی، اور پرے کاہ کی حیثیت نہیں ہے ملکوں کی اور قوموں کی، نظر یہ آ رہا ہے کہ سب اڑتے چلے جائیں گے تنکوں کی طرح، خس و خاشات کی طرح. اور یہ نیو ورلڈ آرڈر حقیقت میں نیو ورلڈ آرڈر ہے، لیکن یہ ہے کہ توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، جو چیز پیدا ہوتی ہے، حدیث میں بھی آیا ہے ما انزل اللہ من داء الا انزل له دواء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی ہے جس کی دوا نہ پیدا کی ہو، اس کا بھی ایک علاج ہے، اور وہ علاج یہ ہے کہ در حقیقت ابھی چاہے اس کے آثار نظر نہیں آ رہے، لیکن بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کے آثار نظر نہیں آتے. کیا یہ روس کے ٹوٹ جانے کے کوئی آثار تھے؟ کون بڑے سے بڑا بکرات کہہ سکتا تھا آج سے 10 سال پہلے کہ روس اس طریقے سے دنیا کے نقشے سے بالکل ہی ڈس اپیئر ہو جائے گا، وجود ہی نہیں رہے گا، تو نقشے نئے بنانے پڑیں گے. اس لیے کہ اب تو اس نام کا وہ بڑا سا لکھا ہوتا تھا پورا، کہاں سے لے کر یورپ سے لے کر اور یہ ایشیا کے اس آخری مشرقی کنارے تک، یو ایس ایس آر کہاں ہے، جسٹ وینشڈ. تو یہ جو اسی طریقے سمجھیے کہ وہ عالمی خلافت کا نظام آ کر رہے گا، ہوگا یہی کہ کہیں کسی ایک ملک میں ہوگا، کہاں ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں ہو. یہ بنا اسلام کے نام پر ہے، اس اعتبار سے اس کی کوئی نظیر نہیں. پھر یہ کہ عالم عرب ظاہری اعتبار سے بھی امریکہ کے شکنجے میں کسا جا چکا، اپنوں کی حماقت، صدام کی حماقت، امیر کویت کی حماقت، سعودیوں کی حماقت، اور سب کی حماقت کہیے، بارہ نتیجہ اس وقت یہ کہ وہ تو شکنجے میں ہے، اور وہ یہودیوں کے شکنجے میں، فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود نے. اس اعتبار سے اب تو ہوگا تو کہیں مشرق ہی سے ہوگا، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ موقع عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، موقع تو اللہ کی طرف سے سب کو ہی ہے. پھر 400 سال کی تاریخ بتاتی ہے، سارے مجددین یہاں پیدا ہوئے، مجدد الف ثانی شاہ ولی اللہ دہلوی جیسا بہت عظیم مفکر، میرے نزدیک دور صحابہ کے بعد کی پوری اسلامی تاریخ کی عظیم ترین شخصیت شاہ ولی اللہ، علمی فکری نظری اعتبار سے جامع ترین شخصیت. پھر اس دور میں علامہ اقبال جیسا شخص، عملی اعتبار سے ان کے معاملات کو نظر انداز کر دیجیے، فکری اعتبار سے ان کا مقام بہت بلند ہے. واقعہ یہ ہے کہ تجدید فکر اسلامی اس کا کارنامہ ہے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام. اگرچہ ظاہر بات ہے معصوم نہیں ہے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی، ہوئی ہیں، ان سے اختلاف ہم بھی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری رائے غلط ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اصول یہ ہے کہ وہ بھی کوئی معصوم نہیں ہے، نہیں کہ ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. اس ضمن میں یہ ہے کہ اجتہاد بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا، یہ صحیح ہے، لیکن ان معاملات میں سے دو چیزوں میں ان کے فرزند نے جس طریقے سے ان کی غلط تعبیر کی ہے، میں نے پچھلے جمعے میں اس کے بارے میں چند باتیں عرض کی تھی. پہلی بات تو یہ کہ ان کا جو مضمون چھپا تھا 22 اکتوبر کو روزنامہ جنگ میں، انہوں نے حیران کن درجے میں یہ بات کہی ہے کہ یہ جو نیشن سٹیٹس ہیں مسلمانوں کی اس وقت، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال اس صورت کو قبول کرتے ہیں کہ دنیا اسلام میں قومی ریاستوں کا وجود ضروری ہے. بالکل غلط تعبیر ہے علامہ اقبال کی فکر. انہوں نے یہ ضرور کہا کہ اس وقت ڈی فیکٹو سچویشن یہ ہے کہ ایک جو ہے امت واحدہ امت مسلمہ موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک ناگزیر برائی کے جو اس وقت ہے اس کو قبول کر لینا یہ اور بات ہے، اور یہ کہنا یہ ضروری ہے، یہ بالکل اس سے برعکس ہے معاملہ. اقبال کے نزدیک تو پورے عالم اسلام کی وحدت، سب سے بڑا حدی خان جو ہے وحدت ملی کا، وہ تو اقبال ہے اس صدی کا، جس نے ترانے علاپے ہیں، چینوں عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے، سارا جہاں ہمارا، ایک ہوں مسلم، حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ خاں کے کاشمر. اور پھر یہ کہ یہاں تک اسی نظم کا یہ شعر ہے کہ تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب و جگر. جو شخص اس کا دائی ہے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشن سٹیٹس کا وجود ضروری ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی میں سمجھتا ہوں ظلم ہے یہ اقبال پر اور اس قوم پر، اور اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہے یہ کہ اپنے نام سے جو ہے اس فکر کو علامہ اقبال کے منہ میں ڈال کر جو ہے اور لوگوں کے ذہنوں میں اتارا جائے. جملہ یہ ہے کہ علامہ اقبال یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا اسلام کا اتحاد جو خلافت کے نظام کے تحت قائم تھا وہ ایک فرسودہ سیاسی تخیل ہے جو اب رائج نہیں کیا جا سکتا. اب یہ لاکھوں کے پرچہ چھپتا ہے جنگ، آپ کو معلوم ہے 3 ایڈیشن ہے اس کے، اور جاوید اقبال ہیں، اور ان کی ایک شخصیت ہے، ان کا ایک مقام ہے، ان کا ایک مرتبہ ہے، بالکل غلط برعکس تعبیر. کوئی باریک بات ہو اس میں کچھ اختلاف کی گنجائش ہو اور بات ہے، یہ تو بالکل کہاں مشرق کہاں مغرب، ترسم کے بے کعبہ نہ رسی اے عرابی، کی راہ کے تو میر ابھی میں ترکستان رسوں، کہاں کعبے کرو کہاں تو ترکستان کرو. بات الٹی مجبوراً اس وقت، یہ اقبال کا ریئلزم ہے کہ حقیقت میں اس وقت کوئی ایک امت مسلمہ موجود نہیں. بات صحیح ہے، نیشن سٹیٹس ہیں، نیشنز ہیں، نیشنلٹیز ہیں، بلکہ حقیقت میں نیشن نیشن ایک پاکستانی قوم کہاں ہے حقیقت میں، تو یہاں 10 قومیت ہیں. اور ابھی تو تقسیم در تقسیم کا عمل جو ہے وہ بہت بڑھے گا اگر آپ اسلام کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہی آپ کی بائنڈنگ فورس ہے، قدر مشترک اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. اگر اس کی طرف عملاً پیش رفت نہیں ہوگی تو وہ قوم جو آج سے 50 برس پہلے بنیان محسوس بن گئی تھی مسلم جی کے جھنڈے تلے، آج وہ قومیتوں میں منقسم ہو چکی. تو ڈی فیکٹو سچویشن اس کو ماننا کہ ہاں ایسا ہے، یہ اور ہے، یہ ریئلزم ہے، ریئلسٹک اپروچ ہے. لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہی ہونا چاہیے، اور دوسری شہر جو ہے جس کے وہ سب سے بڑے ہودی خواہ ہیں وہ تو اس کو فرسودہ تصور سمجھتے ہیں جو نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل غلط تعبیر ہے. اسی انداز میں علامہ اقبال نے جو بات کہی کہ آج اشتہار تھرو پارلیمنٹ ہوگا، سب ہی سب صحیح، لیکن یہ کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں آپ ان پڑھ لوگ پہنچا دیں، ساکو فجار کی اکثریت پہنچا دیں تو وہ مستحق قرار پائیں گے؟ یہ نہیں ہے اس کا مطلب. مطلب یہ کہ اصل میں جیسا کہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ ایک ہے چیز اجتہاد، ایک ہے اس اجتہاد کی قوت نافذہ، کون اس کو نافذ کرے گا؟ مجتہد امام ابو حنیفہ بھی تھے، خلیفہ نے کہا میں آپ کے اجتہاد کو نافذ کرنا چاہوں گا، نہیں، جیسے میں اجتہاد کرنے کا حق رکھتا ہوں دوسروں کو بھی حق حاصل ہے، میں اپنے اجتہاد کو جبرن نافذ نہیں کرنا چاہتی. چاہے اور بھی اختلافات انہیں چونکہ خلفائے بنی عباس سے تھے انہوں نے قبول نہیں کیا، جیل میں جانا گوارا کر لیا. امام مالک سے کہا گیا کہ تمہاری موتا کو ہم بنا دیتے ہیں کتاب قانون، فرمایا نہیں، میں بھی مجتہد ہوں، دوسرے بھی مجتہد ہیں. یہ چونکہ فارمیٹو پیریڈ تھا اسلامی فقہ کا، ابھی اس دور میں تو اختلاف رائے، مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ رہے ہیں. کسی ایک کو جبرن ٹھوس دینے کا مطلب تو یہ ہوتا، وہی بات ہوتی جیسے کہ چین کی وہ پرانی روایت ایک تھی کہ چونکہ پاؤں چھوٹا ہونا نسوانی حسن کی ایک علامت تھی، تو بچیوں کے پاؤں میں بچپن میں لوہے کے جوتے ڈال دیتے تھے تاکہ پاؤں بڑھے ہی نہ، اور وہ حسن تھا ان کے نزدیک چھوٹے پاؤں. لیکن یہ تو بہرحال اسلام کے اس ابتدائی فارمیٹو پیریڈ میں جبکہ فقہ کی تدوین ابھی ہو رہی تھی اور مختلف مکاتب فکر جو ہیں وہ دبستان فکر جو ہیں وجود میں آ رہے تھے، اس میں کوئی ایک جبرن ٹھوس دیا جاتا تو اس کا مطلب یہ کہ گروتھ رک جاتی، وہ فکری گروتھ. اس میں اسلام میں جو ڈائیورسٹی ہے، اس کے جو امکانات ہیں، جو اس کے حسن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں مونوٹونی نہیں ہے، گوناگونی ہے، رنگا رنگی ہے، مکلمونی ہے، دو انسان ایک شکل کے نہیں، دو انسانوں کے ہاتھوں کے یہ نشان ایک جیسے نئے انگوٹھے کے نشان، تو یہ اللہ کی خلاقی کا ایک مظہر ہے. ایسے ہی جو ڈائیورسٹی ممکن ہے دین کے اندر، اس کو راستہ روکنا جو ہے، دونوں نے اتنے بڑے امام ہیں ہمارے صاف انکار کیا. البتہ بعد میں ضرور ہوا یہ، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کچھ علماء کو جب جمع کیا، ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی علماء منتخب نہیں ہوئے تھے، وہ تو اصل طاقت قوت نافذہ کس کے پاس تھی؟ شہنشاہ کے پاس، ملوکیت کا نظام ہے. اورنگزیب عالمگیر، پی جسے چاہے وہ سہاگل، جس کو انہوں نے سمجھا کہ یہ عالم ہے بہت اچھا اور یہ بڑا متدین بھی ہے، نیک بھی ہے، سن لو اس کو، تو وہ تو شاہ کا جو ہے وہ سلیکشن تھا، اس نے بنا دیے، انہوں نے مرتب کر دیے فتاوا نافذ. تو وہ جو فقہا تھے ان کے پاس کون سی طاقت تھی؟ ان کا باپ نافذ نہیں کر سکتا تھا، نافذ کرنے والا تو شہنشاہ تھا، وہ نافذ کر دیا گیا شہنشاہ کی قوت نافذہ سے. آج کے دور میں ظاہر بات ہے کہ جو روح عصر ہے اس میں یہ قوت نافذہ کسی عالم کے پاس نہیں ہے. قوت نافذہ تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی منتخب ہوں گے نمائندے ان کے پاس ہوگا. اس اعتبار سے یہ کہنا کہ کون سا اجتہاد نافذ کیا جائے، اجتہاد ہوتا ہے مباحات کے دائرے میں، حلال اور حرام کی جو حدود اللہ نے قائم کر دی اس کے اندر اندر تجاوز کر گیا تو اجتہاد کر رہا ہے، وہ تو انحراف ہو گیا، وہ تو تعدی ہو گئی. وَمَنْ يَتَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ، وہ تو اللہ کی حدود سے باہر نکل گیا. اجتہاد جو ہوگا ان حدود کے اندر اندر ہوگا، لیکن اندر اندر بہت سے امکانات ہیں. میں نے سادہ سی مثال دی تھی پچھلی مرتبہ، وہ والدین اپنے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اب 10 رشتے ہیں سامنے، ویسے تو نظری طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں لاکھوں رشتے ہو سکتے ہیں، ہر مسلمان لڑکی سے نکاح اس کا ہو سکتا، جو بھی ابھی کسی کے حوالہ عقد میں نہیں ہے، مباحات جو ہیں، لیکن کس سے کرے؟ اب یہ مشورہ ہوگا آپس میں طے کریں گے. اسی طریقے سے ہر معاملے میں مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے. کون سا دائرہ میں سے اس میں سے سلیکٹ کر کے ہم نافذ کریں گے یہ پارلیمنٹ طے کرے گی. لیکن آیا اس شریعت کے حدود سے تجاوز تو نہیں ہو گیا اس کا فیصلہ یہ کورٹ کرے گی. اس لیے کہ نہ پارلیمنٹ جو ہے کوئی علمی بحث کا میدان ہوتا ہے نہ ہی کوئی جلسہ عام علمی بحث کا میدان ہوتا ہے. جہاں موب ہے وہاں بھی کوئی علمی بحث تو نہیں. ہاں کورٹ میں جائیے, علماء جائیں, وہ کلا جائیں, دانشور جائیں, دے شوڈ ہیلپ دی کورٹ. تو جیسے کہ باقی تمام پروویژن جو ہوتی ہیں دستور کی, ان کی کسٹوڈین کون ہے؟ آپ کی جوڈیشری ہے, سپیریئر کورٹ, دے آر کسٹوڈین. جو ہیومن رائٹس دیے گئے ہیں شہریت کے, ان کو کون ہے جو ان کی حفاظت کرتا ہے؟ عدالت کرتی ہے کہ صاحب میرا یہ حق ہے دستور کی روح سے, اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے مجھ پر یہ قدغن لگا دی ہے. یو گو اینڈ ناک دی ڈور آف دی کورٹ. اسی طریقے سے اگر کہیں یہ ہو کہ تجاوز ہو رہا ہے شریعت کے حدود سے, تو جائیے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیے. یہ رہا تو جدید جو خلافت کا نظام بنے گا اس کا یہی ایک طریقہ ہے. علامہ اقبال نے ایک بات جو تجویز کی تھی وہ میں سمجھتا ہوں مجھے اختلاف ہے ان سے, کہنا چاہیے کہ اختلاف کیا جائے گا. علامہ نے یہ کہا تھا کہ علماء کا کوئی بورڈ ہونا چاہیے ایک پارلیمنٹ کے ساتھ. ضرورت وہی ہے کہ اب وہی راستے, جیسے کہ میں نے پچھلی مرتبہ یہ عرض کیا تھا, یا تو یہ طے کر دیے کہ اس الیکشن صرف لڑ سکتے ہیں علماء اور ووٹ بھی دے سکتے ہیں صرف علماء. تو اب جو بھی وہاں جائیں گے ان کو اختیار دے دیجیے کہ وہ جو قانون بنا دیں اجتہاد کر دیں وہ نافذ ہو جائے. اگر آپ کو اس کو پارٹیسپیشن جو ہے پبلک کی روح عصر کا تقاضا پورا کرنا ہے کہ عوام کو یہ احساس ہو کہ ہمارا عمل دخل ہے, ہمارا معاملہ بھی ہے, حل لا بل الامر من شے, ہمارے ہاتھ میں بھی کوئی بات ہے کہ نہیں. اگر آپ عام مسلمان کو ووٹ دیتے ہیں اور ان کے نمائندے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں جو غیر عالم ہیں, تو اب ایک شکل وہ ہے جو علامہ نے تجویز کی کہ اس کے ساتھ کوئی علماء کا بورڈ بنا دیا جائے کہ وہ قانون بنانے سے پہلے پوچھ لیا کرے کہ صاحب یہ کہیں ہم تجاوز تو نہیں کر رہے ہیں. اس میں اصل مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ آیا فیصلہ علماء کے ہاتھ میں ہوگا یا پارلیمنٹ کے ہاتھ میں. ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنل اسمبلی جو بنی تھی شروع کی, اس میں بھی علماء بورڈ بنایا گیا, وہ اس لیے ناکام ہوا. علماء کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں ہے, وہ ریفر کرتے ہیں وہ اس کو جو بھی ہاؤس ہے, وہ کہتے نہیں سب ٹھیک ہے. تو اب اگر تو علماء کو آخری اتھارٹی دے دیں تو یہ تھیوکریسی ہو گئی, علماء کی حکومت ہو گئی. پھر یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پر ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں, یہ تھیوکریسی. اور یہی اس وقت ایران میں انہوں نے جو کیا ہے, وہ جو بھی ان کے الیکشن ہوئے اور آپ کو معلوم ہے وہ بنی صدر بنے صدر, جب صدر بنے تھے تو 90% سے زیادہ ووٹ انہیں ملے تھے بنی صدر صاحب کو, لیکن اصل آدمی تو اوپر جو ہے وہ آیت اللہ خمینی تھے, ڈسمس کر دیا ایک حکم سے. تو اصل حکومت وہاں علماء کی ہے, وہ مجلس خبرگان ہے وہاں پر جو فیصلہ کرتی ہے. یہ تھیوکریسی ہے, یہ روح عصر کے مطابق نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پر وہ انقلاب جو ہے اب وہ ریورس گیئر اسے لگ چکا ہے, وہ ورکیبل پوزیشن نہیں ہے. یہی ایک ورکیبل پوزیشن ہے کہ پارلیمنٹ میں لوگ آئیں, منتخب کیا جائے انہیں ووٹوں سے. لیکن ظاہر بات ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ دستور کے تحت فنکشن کر رہی ہے, الیکشن دستور کے تحت ہو رہے ہیں. اس اعتبار سے جو کچھ پارلیمنٹ کرے گی, اگر دستور میں یہ طے ہے کتاب و سنت کے منافی کوئی بات نہیں ہو سکتی, تو وہی جا کر وہاں پر معاملہ جو ہے کنڈا کھٹکھٹایا جائے گا, تاکہ نہ یہ علماء کی حکومت قرار پائے نہ یہ ہے کہ آپ علماء ہی کو صرف منتخب کریں پارلیمنٹ کے اندر. یہ میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال نے جو کچھ وہاں سجیسٹ کیا ہے اس کا ایک حصہ صحیح, کہ اب اجتہاد وہی نافذ ہوگا جو پارلیمنٹ جس کو قبول کرے. قوت نافذہ پارلیمنٹ کے پاس ہوگی عہد حاضر کے اندر, کسی ایک فرد یا طبقہ علماء کے پاس نہیں. نہ وہ آٹوکریسی ہے نہ وہ اس معنی میں ڈیموکریسی ہے کہ جو وہ طے کر دیں بس وہی نافذ ہو جائے, بلکہ یہ کہ چونکہ وہ ہے دین کی بالادستی ہے, لہذا عدالت تک رجوع کیا جائے گا. جیسے کہ ہمارے ہوا بھی اللہ کے فضل سے یہ جو شکل سامنے آئی ہے, اب سود کے بارے میں ہماری جو کورٹ ہے اس نے ایک بڑا بولڈ ڈیسیجن دیا ہے, کھلبلی مچی ہوئی ہے, میں اس پر ابھی بات کروں گا. یہ دوسری بات ہے کہ ہماری یہ عدالت جو ہے اس کا وہ سطح نہیں ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ہے, ججز کی جو اپائنٹمنٹ ہے یا ان کے ٹرمز جو ہیں وہ نہیں ہے کہ جو ہم پلہ ہوں ان کے, کہ جو دوسرے ہمارے یہاں پہ ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے ججز کا معاملہ ہے. یہ ڈپلیسٹی ختم ہونی چاہیے, یہ سنویت ختم ہونی چاہیے. لیکن اصولی بات یہ سمجھ لیجئے, اس ضمن میں جسٹس گل محمد صاحب نے جو پوری ایک اس کی ترمیم بھی معین الفاظ کے اندر پیش کی, وہ ہم نے بھی ندا میں شائع کی ایک پرچے میں، اس کا پورا انگریزی متن ہم نے شائع کیا. یہ ترمیم ہو جانی چاہیے دستور کے اندر، اور ان کورٹس کو بالکل اس کے برابر، بلکہ سنویت ختم ہو جائے، جو سپریم کورٹ ہے اسی کو اختیار دیا جائے. ظاہر بات ہے ججز جو بھی ہیں ان کے سامنے وہ علماء بھی پیش ہوں گے، اپنے دلائل دیں گے اور فیصلے ہوں گے. اس اعتبار سے بھی ایک درجے میں ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب غلط تعبیر کر رہے ہیں اقبال کی، جبکہ وہ صرف یہ بات تو کہتے ہیں کہ یہاں اجتہاد پارلیمنٹ سے ہوگا، لیکن دوسری بات نہیں کہتے. علامہ اقبال نے علماء کا کوٹ، علماء کا ایک بورڈ جو ہے تجویز کیا ہے. مجھے اس سے اختلاف ہے، میں کہتا ہوں اس سے بہتر شکل یہ ہے کہ یہ معاملہ بجائے اس کے کہ ہم تھیوکریسی کی کوئی صورت اختیار کریں، یا آپ سپریم کورٹ کے حوالے کیجیے، وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ چیز شریعت کے منافی ہے یا شریعت کے اندر ہے. ایک اور اعتبار سے بھی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے علامہ کو کی غلط ریپرزینٹیشن کی ہے. علامہ نے ایک اعتبار سے ملا پر بڑی تنقیدیں کی، اس میں کوئی شک نہیں، اور ان کے اشعار میں ملا کی تضحیک بھی ہے، ملا کا استہزاء بھی ہے، بڑے لطیف انداز میں آپ نے چوٹیں بھی کی ہیں. قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام وغیرہ. لیکن علامہ اقبال نے آج کا جو عالم دین، جو عام طور پر ملا کا انسٹیٹیوشن ہے، اس کے اعتبار سے تنقیدیں کی، اس لیے کہ واقعتاً ہمارے یہاں ایک پروفیشن بن گیا ہے، پیشہ ہے. واقعہ ہے کہ ان کی جو ایجوکیشن کا نظام ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے، بالکل یکرخا ہے. انہیں دنیا کی کوئی سمجھ نہیں ہے، نہ انہیں جدید مسائل کا کوئی فہم ہے، شعور ہے، الا ماشاءاللہ. میں عام کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں، حکم الاکثر حکم الکل. پھر یہ کہ آپ نے اس کو پیشہ بھی بنا دیا تو بڑا تھرڈ ریٹ پیشہ بنایا ہوا. دیہات کے اندر اس غریب کی حیثیت جو ہے وہ کمی کاری کی ہے، اور اس سے زیادہ کی حیثیت ہی. باقی یہ شہروں میں بھی جو خود ہوشیار چالاک ہو، اپنا ایک بنا کر بیٹھ جائے، وہ تو اس کی جاگیر اور اس کا ایک مسند بن جاتی ہے، اور اس کے سورس آف انکم نہ معلوم کیا کیا ہوتے ہیں. لیکن عام طور پر تو یہی ہے، وہ مجلس منتظمہ ہے، اس کے سامنے وہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہوگا، یا کہیں کوئی اور جو ہے آپس میں وہاں کے چودھریوں کی جوتوں پیگار ہوگی، اور اس کے اندر وہ جو ہے وہ بھی پسے گا چکی کے دو پاتوں کے مابین. یہی ہو رہا ہے. اس کی تنگ نظری، اس کی تنگ ذہنی، اس کے فکر کی وسعت میں کمی، یہ ساری چیزیں صحیح ہیں. لیکن علامہ اقبال کا اپنے طرز عمل نوٹ کیجئے. انہوں نے جو خطوط سید سلیمان ندوی کو لکھے ہیں، جس انداز میں طالب علمانہ انداز میں سوالات کرتے تھے سید سلیمان ندوی محبوب، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل صحیح اہل علم ان کا ان کے ہاں کیا مقام تھا، کس درجے ان کا احترام تھا. اسی طریقے سے مولانا انور شاہ کشمیری کی خوشامد کی ہے علامہ نے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا اور صحیح تھا کہ اب کبھی مستقبل میں، کیونکہ پاکستان کا فکر بھی دینے والے وہی ہیں، مصور و مفکر، اور وہ یہ کہتے تھے، انہوں نے لکھا ہے بلکہ وہ جو خطبہ الہ آباد کا ہے، کہ پاکستان ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک موقع مل جائے کہ اسلام کی تعلیمات پر عرب امپیریلزم دور ملوکیت میں جو چھاپ پڑ گئی ہے، اور اس کی تعلیمات کا جو حصہ گم ہو گیا ہے، چھپ گیا ہے، ان شہنشاہی کے دوران پڑنے والے پردوں کے پیچھے، ان پردوں کو ہٹایا جائے، چاک کیا جائے، اور صحیح اسلام کی تصویر جو ہے اس دنیا کو دکھائی جائے. اس کا موقع ملے گا اگر ہمیں ایک علیحدہ ملک مل جائے، علیحدہ خطہ مل جائے. یہ علیحدہ بات ہے، مرثیہ کہنے کو جی چاہتا ہے لیکن اس کا وقت نہیں ہے اس وقت میرے پاس کہ ہم نے کیا کیا ہے 45 برس میں. یہ تو بالکل برعکس والی بات ہو گئی، بڑے گھاٹے کا سودا ہے اب تک جو معاملہ ہے. لیکن مستقبل میں بہرحال امید رکھنی چاہیے، پیوستہ رہ شجر سے امید ہے باہر رکھ، کوشش کرنی چاہیے، امید بھی رکھنی چاہیے. لیکن یہ مقصد تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ قانون اسلامی کی تدوین نو کی ضرورت پڑے گی. روح عصر کو سمونا روح دین کے ساتھ، اس سے ایک نیا اجتہاد کرتے ہوئے پورے قوانین کا ایک نیا ڈھانچہ بنانا پڑے گا. اب وہ یہ سمجھتے تھے کہ جدید روح سے میں واقف ہوں، کوٹا کتنا ہے اس کی بھی اللہ نے انہیں پہچان عطا فرمائی. لیکن یہ ہے کہ وہ ظاہر بات ہے کہ اسلامی قانون کی جو سورسز ہیں، حدیث ہے، قرآن مجید ہے، اس کے جو تفسیر کا معاملہ ہے، اگرچہ علامہ نابلد نہیں تھے معاذ اللہ، وہ عربی زبان کے تو اسکالر ہیں بہت بڑے، لیکن پھر بھی اس طرح سے اس کے اندر ان کی جو ہے مہارت تامہ جو ہے وہ گہری گہرائی کے ساتھ وہ تو نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا موقع انہیں نہیں ملا. تو وہ خوشامد کرتے رہے، ان کے خطوط موجود ہیں، مولانا انور شاہ کاشمیری جو حضرت شیخ الہند کے بڑے جو تلامذہ ہیں اشرف تلامذہ ان میں سے ایک ہیں. حدیث اور فقہ میں ان کا مقام یہ ہے کہ انہیں بیہقی وقت کہا گیا ہے، امام بیہقی کے درجے کے ماہر حدیث اور ماہر فقہ. ان کا کچھ ہو گیا اختلاف جیسا ہو جاتا ہے اداروں میں، وہ دیوبند چھوڑ کر جا رہے تھے اور یہ ڈابھیل میں گجرات کے علاقے میں ایک نیا مدرسہ بنا تھا. علامہ نے خطوط لکھے، خدا کے لیے آپ لاہور آ جائیے، ہم دونوں مل کر قانون اسلامی کی تدوین نو کر دیں گے. میں جدید تقاضوں سے باخبر ہوں، آپ کو جو گہری انسائٹ حاصل ہے قرآن اور حدیث اور سنت میں اور جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں ان میں اور جو فقہ کے جو مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں، ہم دونوں مل کر یہ کام کر سکتے ہیں آپ لاہور. یہ بھی سب ریکارڈ پر ہے. تو علامہ نے اگر کوئی پھبتیاں چست کی ہیں، اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے مولانا عبد الباجد دریابادی، علامہ اقبال نے اجتہاد کے موضوع پر ایک مقالہ لکھا، یہ تھاٹس اینڈ ریفلیکشن آف اقبال سید عبد الواحد کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں تفصیل سے موجود ہیں. اس کے اندر وہ کہ انہوں نے ایک مقالہ لکھا اور بھیجا. عبد الماجد دریابادی کی تو وہ حیثیت بھی نہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ایک وقت میں آ کر ان کا بھی، چونکہ انہوں نے بی اے بھی کیا تھا، انگریزی سے بھی واقف تھے، انہوں نے انگریزی تفسیر لکھی، تو اس لیے علامہ کو محسوس ہوا کہ یہ شخص چونکہ دونوں طرف سے ایک جامعیت لیے ہوئے ہیں. مقالہ لکھا بھیجا، لیکن چونکہ انہوں نے شدید تنقید کی، انہوں نے وہ ضائع کر دیا. آج کہیں دنیا میں علامہ اقبال کا اجتہاد پر وہ مقالہ موجود نہیں ہے. ساری تحریریں جمع کی ہیں کھود کریت کر کے اور پوری تفتیش کر کے تحقیق کر کے، یہ سید عبد الواحد نے جنہوں نے یہ ریفلیکشن تھاٹس آف اقبال جو کتاب مرتب کی ہے، لیکن انہوں نے صاف لکھا اس کے دیباچے میں وہ مقالہ نہیں مل سکا، اس لیے کہ عبد الماجد دریابادی نے اس پر تنقید کی، اسے صحیح قرار نہیں دیا. علامہ اقبال کا یہ طرز عمل ہے علماء کے ساتھ. مولانا مودودی کو انہوں نے دعوت دی کہ اس دور میں اسلام کو پیش کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ دکن کی سنگلاخ زمین میں بیٹھے رہیں گے، وہاں کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. وہ تو نوابوں کا علاقہ تھا، وہ جو پرانی ہماری مسلم ایرسٹوکریسی کا ایک انداز ہے، وہ تہذیب و تمدن، وہاں کوئی یہ باتیں سننے والا نہیں. آپ پنجاب میں آئیے، یہ سرزمین جو ہے یہ ہے کہ جو زرخیز سرزمین ہے، آپ یہاں آئیے. بلانے والے، دعوت دینے والے، وہ ہجرت کہاں، دکن کہاں، یہ دارالاسلام پٹھان کوٹ میں مولانا مودودی کو وہاں بلایا، تو بلانے والے علامہ اقبال تھے. اسی اعتبار سے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ایک اور پھپتی چست کی ہے، اور وہ پھپتی جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہ بھی اسلامی ریاست کا اور جو بھی اس کا قانونی اور دستوری نظام ہے اس کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو انتخابی ادارہ ہے، خلیفہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے مشورے سے، لیکن اگر بالفعل کوئی شخص بڑی سی جمعیت لے کر آ کر قابض ہو جائے تو کیا کرے؟ اسے کہا جاتا ہے متغلب، خود غالب آ جانے والا، تغلب باب تفاعل. تو تغلب جو ہے اگر کوئی اختیار کر لیتا ہے، وہ مشورے سے تو نہیں آیا لیکن وہ بن گیا، قابض ہو گیا، بادشاہ بن گیا، کیا کرے؟ اس میں مسلمان فقہا کی رائے ہے کہ متغلب کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے، کیا کرے؟ ظاہر بات ہے اس کے پاس طاقت ہے، تبھی تو وہ آیا. اس طاقت کو کا جواب اگر یہ کہہ دے کہ نہیں کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا، تو سوائے اس کے کیا ہوگا کہ مسلمان اپنی گردنیں کٹواتے رہے. طاقت تو اس کے پاس ہے، ڈی فیکٹو ہے، اس نے قبضہ کر لیا ہے. اگر اسے کہا جائے کہ وہ حرام ہے، حرام کا مطلب یہ مسلمان کو کسی درجے میں بھی اسے قبول کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، تو اب ایک ہی راستہ ہے، اپنی گردن کٹوا دے، لڑے اور گردن کٹوائے اور ختم ہو جائے. تو ظاہر بات ہے کہ فقہا میں سے بہت سے حضرات نے یہ کہا ہے کہ متغلب کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کتاب و سننے سے تجاوز کرے گا تو اس کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا. ناسما والا تھا، لیکن ایک شخص ہے وہ آیا تو مشورے سے نہیں ہے، زبردستی آ گیا، ماشاء اللہ لگا کے بیٹھ گیا، کیا کرے؟ اس پر بڑی سخت پھپتی چست کی ہے، مجھے بہت اس پر دکھ ہوا ہے. حالانکہ میں ان سے اگر یہ پوچھوں یا کوئی پوچھے، آپ نے کیا کیا تھا جب ضیاء الحق آ گیا تھا یہاں کے آپ کی جدید جوڈیشری نے کیا تھا جب آ گیا تھا ایوب خان؟ یہ رول آف نیسیسٹی آپ کے ہاں اس ملک کے اندر جو ماشاء اللہ لگتا رہا ہے، اور آپ کے دستور میں لکھا ہوا ہائٹ ریئن، یہ تو بغاوت ہے، تو کیوں نہیں سب آ گئی اس کو؟ نہ جسٹس منیر صاحب دے سکے، نہ کوئی اور دے سکے، کچھ لوگ نکلے تھے ایسے غیور کے جنہوں نے وہ پی سی او کے تحت اثر نو جو ہے اپنا حلف اٹھانے سے انکار کیا، باقی جو لوگ رہے وہ تو وہی تھے کہ جنہوں نے اس پی سی او کو مانا. تو پھپھی چست کرنا آسان ہے، حقائق کو دیکھنا بالکل دوسری بات ہے. لا آف نیسیسٹی یا رول آف نیسیسٹی آج بھی دنیا میں مانا جاتا ہے. وہ جب کبھی جسٹس کیانی صاحب نے کہا تھا کہ مس فارچونز نیور کم الون بٹ دس ٹائم دے ہیو کم ان بٹالینز، کیا کریں گے آپ؟ وہ چیف جسٹس صاحب ہو یا پچاس جج بھی ہو ملک کے اندر، سو جج بھی ہو، کیا کریں گے؟ ہر ایک کے دو ہاتھ ہیں دو پاؤں ہیں، وہاں تو بٹالینز آئی ہوئی ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، پوری فوج ہے. اس اعتبار سے جو ڈی فیکٹو قانون کو تو اصل میں ہر صورت حال سے نبٹنا ہے. اس اعتبار سے اگر مسلمان فقہا نے یہ رائے دی ہے تو اس پر طنزیہ اور اس پر تنقیدی اور استہزائیہ جملہ کہنا جو ہے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ بھی ایک واقعتا مجبوری ہوتی ہے. کیا کریں، عوام سے آپ کہیں کہ ہر حالت میں آپ کو لڑنا ہے، فرض ہے آپ پر، آپ کو آ کر میدان میں گردنیں کٹوانی. ٹھیک ہے جو لوگ آئے، امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے، اگر طاقت ہے آپ کے پاس آئیے میدان میں بدل دیجئے، فساق و فجار کی حکومت کو قبول نہ کیجئے، لیکن اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ بظاہر احوال کامیابی یقینی ہو جائے، ورنہ روز کے روز اگر کربلا ہی منعقد ہوتی رہے تو اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے اپنے ایمان کا ثبوت مل جائے گا، ان کے اپنے جذبہ ایمانی کا جو ہے ایک اظہار ہو جائے گا، ڈی فیکٹو تو شکل نہیں بدلتی. وہ تو شاعر کہہ سکتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، نہ تو اسلام کربلا سے پہلے مر گیا تھا اور نہ کربلا کے بعد زندہ ہو گئے، کہاں زندہ ہو گئے؟ وہ تو خلافت جو بھی تھی، صحیح تھی غلط تھی، وہ قائم رہی، جو نظام تھا صحیح تھا غلط تھا قائم رہا. یہ ضرور ہے کہ حضرت حسین نے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسین اکیلے نہیں ہے، اس کے بعد حضرت زبیر ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر ہے رضی اللہ تعالی عنہما، پھر اور بھی بعد میں کچھ حضرات کرتے رہے، یہ عظیمت کی بات قرار پائے گی. جو شخص بھی یہ کہے کہ میں گوارا نہیں کرتا، میں برداشت نہیں کرتا، میں تو میدان میں جاؤں گا چاہے گردن کٹ جائے، ٹھیک ہے، ذاتی اعتبار سے ہم اس کا احترام کریں گے کہ واقعی اس کے اندر جذبہ ہے، لیکن اس کو آپ رول نہیں بنا سکتے. اس کو اگر آپ کہہ دیں کہ یہ لازم اور فرض ہے تمام مسلمانوں کے لیے، تو معاملہ جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے بڑی تباہی اور ہلاکت اور بربادی کا ہو جائے. میں جو آج کا اثر موضوع تھا اس کی طرف تو آئی نہیں پا رہا، لیکن بہرحال اب میں خلافت کا جو معاشی ڈھانچہ ہے اس کے بارے میں چند باتیں آپ سے کروں گا، جس کا میں نے آج اعلان کیا تھا. آپ دیکھیے یہ کب اس کی تکمیل کی نوبت آئے. بظاہر تو یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ خلافت کا معاشی ڈھانچہ کیا ہوگا، اس لیے کہ خلافت کا لفظ اصلا جو ہے اسلامی نظام کا جو سیاسی شعبہ ہے، در حقیقت اس کی کنوٹیشن جو ہے وہ اس سے متعلق ہے. وہ ڈینوٹ کرتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی انسان کی خلافت، جہاں اللہ اس کے رسول کا حکم ہے سر تسلیم خم، جہاں نہیں ہے باہمی مشاورت، امرهم شورا بینهم، اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ دو اصول ہیں اسلامی ریاست کے، انہی دونوں کو جمع کر لیجئے، اس کا نام ہے خلافت. لیکن خلافت کا لفظ ایک حقیقت کے اعتبار سے اس پورے نظام پر اس کا اطلاق کیا جائے گا. اس اصول پر معاشیات کا نظام ہوگا تو وہاں بھی آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہمارا مال ہے جیسے چاہے ہم بڑھتے، جیسا بھی یہ مارکیٹ فورسز کو ہم جس طریقے سے بھی چاہیں ہم چلنے دیں، بلکہ وہاں بھی حلال اور حرام، یہ تو اللہ کا حکم ہے. یہاں آپ کا جہاں حلال اور حرام کی حد آ گئی، آپ کا اختیار ختم ہو گیا. اس اعتبار سے پورا نظام، اسی طرح معاشرت ہے، آپ اپنا نظام خود نہیں بنا سکتے، نکاح طلاق کے اتنی تفصیل سے احکام قرآن مجید نے جب دے دیے ہیں تو اب آپ کے ہاتھ تو بند ہے. جہاں اللہ کا اس کے رسول کا حکم آ گیا ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، جہاں نہیں ہے تو معاشرت بھی جب اس طرز پر ہوگی تو یہ گویا کہ نظام خلافت کا معاشرتی اسپیکٹ ہے. جب معاشی نظام اس بنیاد پر ہوگا تو یہ بھی در حقیقت نظام خلافت کا معاشی ڈھانچہ ہے. اگرچہ اسٹرکٹلی اسپیکنگ یہ کہا جائے گا کہ خلافت کا لفظ اصل میں نظام اسلامی کے جو سیاسی جو اس کا شعبہ ہے، در حقیقت یہ بنیادی اصطلاح اسی کی ہے، حاکمیت کے بجائے خلافت. لیکن یہ کہ بقیہ پورا نظام چونکہ ہے، اس کو مانا گیا ہے پوری دنیا کے اندر، اور یہ کہ ہم اس لفظ کو اس لیے بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں اور عام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے محسوس کیا ہے جو بھی ہم نے یہ دو ڈھائی مہینے کام کیا ہے جب سے کہ میں نے اس کے لیے ہی جلسے شروع کیے ہیں، تقریریں شروع کی ہیں، کہ محسوس ہوا ہے کہ یہ ایک تار ہے مسلمانوں کے باطن کے اندر، جس کو چھیڑا جائے تو ان کے اندر سے ریسپانس ملتی ہے. ایسے کچھ تار بھی ہیں ساز حقیقت میں نہاں چو سکے گا نہ جنہیں زخم و مضراب حواس. بڑا پیارا شعر ہے مرحوم باہر القادری صاحب کا. انسان کے اندر کچھ ایسے تار بھی ہیں جو صرف حواس کے ذریعے سے ان کو نہیں چھیڑا جا سکتا، کچھ اور انٹیوشن آپ کہتے ہیں، یہ تو خیر اس شعر کا مفہوم ہو گیا. باقی واقعہ یہ ہے کہ اسلامی انقلاب، اسلامی نظام، یہ تمام اصطلاحات اپنی جگہ صحیح ہیں. اسی طریقے سے حکومت الہیہ صحیح ہے، اقامت دین، تکبیر رب صحیح ہے، اس کو تو سمجھانا پڑے گا. لیکن نظام خلافت یہ ایک تار ہے اندر مسلمانوں کے، ان کے تحت شعور کے اندر ایک ہے، ان کی اجتماعی یادداشت کے اندر ایک نقشہ ہے. وہ پرسوں کے سیمینار میں بھی ایک صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی. ایک صاحب نے تو یہ کہا کیا ضرورت ہے فرسودہ لفظ ہے اس کو چھوڑ دیا جائے، اب کوئی اور نیا لفظ استعمال کر لیا جائے. تو ایک صاحب نے جواباً جو بات کہی بڑی خوبصورت تھی کہ ہر نظام کے ساتھ کچھ شخصیات ہیں کہ جو وابستہ ہوتی، جب وہ اصطلاح آپ بولتے ہیں تو فوراً کوئی لوگ سامنے آتے ہیں، کوئی تصورات جاگ جاتے ہیں اندر سے جو اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. وہ دور خلافت راشدہ، اس کی برکات، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کی شخصیتیں، ایک نقشہ ہے جو آتا ہے. لہذا یہ بڑی قیمتی متاع ہوتی ہے، یہ ایسے نہیں اٹھا کے پھینک دیا جائے. وہ ہیرا ہے، پتھر نہیں ہے جسے آپ اٹھا کر پھینکنے کی جو ہے تلقین کر رہے ہیں کہ کیا ضرورت ہے پرانی اور فرسودہ اصطلاح کو. ٹھیک ہے غلط نظام پر بھی اس کا انتباق ہوتا رہا، وہ آئیڈیل خلافت تو ظاہر بات ہے خلافت راشدہ ہی تھی، نہ وہ دور بنو امیہ کی تھی نہ دور بنو عباس کی، اگرچہ اس میں بھی دور بنو امیہ بہترین تھا بعد کے ادوار میں، اس لیے کہ حضور کے زمانے سے قریب ترین تھا، تابعین کی بہت بڑی تعداد تھی. ان میں عبد الملک جیسا خلیفہ تو جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ خلیفہ نہ بنا ہوتا تو وہ مسند علم حدیث و فقہ کا امام ہوتا، اتنی بڑی شخصیت. لیکن نظام کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں وہ خلافت راشدہ نہیں تھی. ہاں عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں اسی دور بنو امیہ میں، ان کا دور خلافت راشدہ میں ہے، اس لیے کہ انہیں اگرچہ نامزد کیا گیا تھا لیکن انہوں نے عام کا اعلان کر دیا میں اس نامزدگی کی بنا پر یہ منصب قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں، ہاں اے مسلمانوں اگر تم چاہو تو میں یہ ذمہ داری اٹھا لوں. استسوا میں عامہ کے بعد پھر انہوں نے ذمہ داری اٹھائی اور پھر انہوں نے وہ کردار واقع پر عمر ثانی بن کر دکھا دیا ہے. ان کی زندگی، ان کی شخصیت، ان کے معاملات، مالی معاملات، ان کا زہد، ان کا تقویٰ، وہ یقیناً عمر ثانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، خلیفہ راشد. بہرحال اس وقت جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے تحت شعور میں بھی ہے، اور ہمیں تو اس کی گواہی بھی ملی ہے کہ اغیار بھی خوب جانتے ہیں کہ یہ لفظ کہیں مسلمانوں میں دوبارہ زندہ ہو گیا تو ہماری شامت. میں نے آپ کو یہاں سنایا تھا وہ واقعہ، مولانا سعید احمد خان صاحب ہیں، راول پنڈی میں نوجوان عالم دین ہیں، حج کے لیے گئے تھے، حج سے پھر وہ چلے گئے انگلینڈ، تعلیم یافتہ ہیں، ایف ایس سی میڈیکل انہوں نے کیا تھا. وہ کچھ میرے ہی اس زمانے میں دروس انہوں نے سنے اور قرآن مجید کی طرف انہیں ایسی رغبت ہوئی کہ انہوں نے چھوڑ دیا پھر پورے سلسلے کو. دارالعلوم میں داخل ہوئے، پوری اپنی تحصیل جو ہے علمی کی ہے، تو لیکن چونکہ ایف ایس سی میڈیکل کا بیک گراؤنڈ ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ذہن تو کچھ اور ہے پیالہ، جس میں کہ پھر علم دین جو ہے جو انہوں نے انڈیلا ہے، تو ظرف تو اپنا ہی ہوتا ہے. آدمی چاہے سمندر کے کنارے کھڑا ہو، بالٹی جتنی ہے پانی تو اتنا ہی لے سکتے ہیں آپ، سمندر کے ہاں کبھی نہیں ہے، لیکن آپ کا ظرف کتنا ہے تو آپ تو اسی کے اعتبار سے لیں گے. تو روشن خیال اور بہت اچھے عالم دین ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں گیا وہاں اور آکسفورڈ میں انہوں نے وزٹ کیا، وہاں کوئی لائبریریاں وغیرہ دیکھنی تھی، پھر کچھ نوجوانوں سے جو ملاقات ہوئی ان میں خاص طور پر جیوز جو تھے، انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر اسرار نے خلافت کا نام کیوں لیا ہے تمہارے ملک. یہ حیران ہوئے اس لیے کہ جب یہ گئے تھے حج کے لیے، میں نے ابھی یہ لفظ اختیار نہیں کیا تھا، میں تو ابھی وہی اسلامی نظام اور اسلامی کا نظام سیاسی، اسلامی ریاست کا ڈھانچہ، اسلامی انقلاب، اس بات تو کر رہا تھا. لیکن میں نے تو حج کے لیے جب میں گیا ہوں، اور وہ ذی الحج ہو چکی تھی، ذی الحج کی شاید تین تاریخ تھی جس میں کہ وہ آخری جمعہ میرا تھا کراچی میں، اس میں پہلی مرتبہ اعلان کیا ہے کہ میں اب یہ جمہوریت کو تین طلاقیں دے رہا ہوں، اس لیے کہ اس جمہوریت کے اندر انسانی حاکمیت کا تصور پیوست ہے. لاکھ دھولیں اسے، دس مرتبہ پاک کر لیں وہ حاکمیت نکلتی نہیں. ہم نے اسلامی اس کے ساتھ لگا کر اس کی نجاست کا جو ہے علاج کرنا چاہا ہے لیکن نکلتی نہیں. یہاں تک کہ ڈاکٹر جاوید اقبال بھی پارلیمنٹ کی سوورنٹی کا نعرہ لگا رہے ہیں جو در حقیقت ایک اعتبار سے کفر اور شرک ہے. سوورنٹی تو صرف اللہ کی ہے. وہ اپنے والد بزرگواری کو اس شعر کو سامنے رکھے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدمی. تو بتانے آدمی بہرحال میں نے یہ بات ان کے علم میں نہیں تھی, بہرحال ہوئے تو واقعی اور بھی ہمیں کچھ خبریں ملی ہیں, وہ اور اس سے آگے کی بھی خبریں ملی ہیں کہ چونک گئے لوگ اس لیے کہ بہرحال اس وقت انہیں بیسٹ کو ایک ہی خطرہ محسوس ہو رہا ہے. ان کا جو تقریباً یوں سمجھیے کہ 50 برس تک نصف صدی تک جو مد مقابل رہا وہ تو سر بسجود کیا ہوا, وہ تو اس کے تو حصے بکھرے ہو گئے ختم ہوا. اب وہ تو اندیشہ ہی نہیں, تھوڑا سا اندیشہ رہ گیا ہے کہ یہ ان کے ایٹمی نو ہاؤ جو ہے کہیں تھرڈ ورلڈ کو نہ پہنچ جائیں. آج ہی کی خبر ہے وہ ڈان میجر صاحب نے تجویز پیش کی ہے سیکیورٹی کونسل کا اجلاس جلدی سے بلاؤ, سوچو یہ کہیں یہ نکل نہ جائے راز کہیں. اس لیے کہ یہ جو ہمارے قریب کی وہ پرانی سابق مسلمان ریاستیں تھیں ان کے پاس ہے اور یہ کہیں یہ ان کو کہیں پاکستان تک کہیں یہاں تک یہ چیزیں پہنچانا دیں یہ لوگ. تو ذرا جلدی سے کیونکہ اس وقت کی صدارت جو ہے وہ برطانیہ کے پاس ہے تو ایک مہینے کی جو صدارت ان کو ملتی ہے اس کے اندر اندر غالباً 21-22 جنوری کو وہ اجلاس ہونے والا ہے کہ کوئی قدم اٹھاؤ فوراً کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو جادو ہے کہیں کسی اور کو بھی معلوم ہو جائے. اور خاص طور پر یہ جو بارود خانہ ہے یہ جو پاکستان ہے یہ افغانستان کے اندر فنڈامنٹلسٹ, اور آج کی خبر جو ہے بڑی اس اعتبار سے اہم ہے. میں اس پر کوئی تبصرہ منفی یا مثبت نہیں کرنا چاہتا کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف روم میں اب ظاہر شاہ صاحب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. معلوم ہوا کہ اب وہاں کا جو بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے وہ اس حد تک بات اب پہنچ گئی ہے کہ ظاہر شاہی کی طریقے سے کوئی انٹرم نظام جہاں وہاں پر قائم کیا جائے. میں اس پر ابھی کوئی کمنٹ نہیں کر رہا ہوں, نہ مثبت نہ منفی, یہ اس کا میرا ہے. بعد میں کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ اس پر بات کروں گا. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ خلافت کے لفظ کی ہمیں جو ملی ہے بعض گشت وہ وہاں امریکہ تک سے ملی ہے. یہ برطانیہ کا تو واقعہ میں نے آپ کو پوری سورس کے ساتھ بتا دیا. اس اعتبار سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ اب یہی لفظ اور یہی در حقیقت اس نیو ورلڈ آرڈر اور جو ورلڈ آرڈر کا جواب یہی ہوگا. ما انزل اللہ من داع الا انزل له دواء. اور 1948 میں اگر اسرائیل قائم ہوا ہے تو 1947 میں اللہ نے پہلے پاکستان کو قائم کر دیا. اگر یہاں یہ نظام قائم ہو جائے تو اللہ کی اپنی ایک اس کا اپنی تقویم ہے, اس کا اپنا کیلنڈر ہے, اس کے اپنے حسابات ہیں, اس کا ایک دن ہمارے 10,000 سال کے برابر ہے یا 1,000 سال کے برابر ہے. تو اس لیے ہم گھبرا جاتے ہیں اپنی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے, اپنے پیمانوں کی وجہ سے بددل اور مایوس. اللہ تعالیٰ کے پیمانے طویل ہیں, ہمیں تو یہ چاہیے کہ اپنا فرض سمجھیں اور ادا کریں. اللہ خیر سے اللہ, باقی سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں. بیدہ الخیر انکا علی کل شیء قدیر. تو اب جو اسلام کا یا نظام خلافت کا میں کہہ رہا ہوں جو اس کا اقتصادی ڈھانچہ ہے وہ کیا ہے, وقت بہت کم ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں میں بھی آمادگی ہے. آج میرا جمعہ مہینے میں ایک رہ گیا ہے تو تھوڑا آپ وقت زیادہ بھی لگا لیں گے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. میں کوشش کروں گا کہ کم سے کم وقت میں 3-4 نکات ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو نظام خلافت کا اقتصادی ڈھانچہ اور معاشی ڈھانچہ ہوگا, میں نے اگرچہ اس میں دو اعتبارات سے پہلے بات کی ہے کہ اس کا روحانی اور احسانی نظام اور ہے, قانونی اور فقہی نظام اور ہے, لیکن اس وقت ان تفصیل میں میں نہیں جا سکتا. جنہیں دلچسپی ہو میرا چھوٹی سی کتاب ہے وہ بھی 70-72 صفحے کی کل, اسلام کا معاشی نظام, اس کا مطالعہ کریں. لیکن اس وقت میں آپ کے ذہن سے بہت قریب لانے کے لیے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, اسلام کا یا نظام خلافت کا معاشی نظام کیا ہے. اٹ از کیپیٹلزم سانس انٹرسٹ. پورا نظام جو ہے آپ کا آج کا, جو آج اس وقت بہت ٹرائمفنٹ ہے, ٹنکا بجا رہے ہیں ہمارا نظام کامیاب ہوا, روس کا نظام ناکام ہو گیا. بڑا یوفوریا ہے ویسٹ میں, ثابت ہو گیا, تاریخ نے ثابت کر دیا, اٹس دی ورڈکٹ آف ہسٹری کہ نظام ہمارا صحیح. اس وقت انہیں کہنے کا اور بغلے بجانے کا موقع ہے. میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں یہ نظام کیوں ناکام ہوا, اس میں انفرادی ملکیت کی نفی جو کی گئی اور پرسنل انسینٹو جو نکال دیا گیا, پروڈکشن کوئی زیادہ کیوں کرے، محنت زیادہ کیوں کرے، جبکہ زیادہ محنت کا حاصل جو ہے اسے کچھ نہیں ملے گا، اسے تو ویج ملنی ہے. یہ گویا کہ انسان کی، میں فطرت کا لفظ نہیں کہہ رہا، فطرت بہت اونچی شے، طبع انسانی، انسانی طبیعت، یہ اس کے نفی ہے. اس نظام نہیں چل سکتا. جبر جو سیاسی سطح پر ہوا، اور یہ انفرادی ملکیت اور کام زیادہ کرنے کا انسینٹو جو انفرادی ملکیت کی جو نفی کی گئی، اس کی وجہ سے یہ دو اسباب ہیں جس کی وجہ سے نظام ختم. اسلام نے یہ ساری چیزیں برقرار رکھی. کمال یہ ہے اسلام کا، انفرادی ملکیت جائز ہے، نہ صرف آرٹیکل آف پرسنل یوز بلکہ مینز آف پروڈکشن. یو کین اون اے فیکٹری، یو کین اون لینڈ، یو کین اون اے شاپ، بزنس، ذاتی ملکیت جائز. نمبر دو، وراثت. زیادہ محنت کریں، زیادہ کمائیں، زیادہ آپ نے حاصل کیا ہے، اس میں سے ایک چیز لے لی جائے گی، ایک خاص لیول سے آپ آگے چلے گئے تو وہ ہے، وہ میں بعد میں بیان کروں گا، جسے ہم زکات کہتے ہیں. اور وہ اتنا کم ہے، 2.5% دے دیجیے. یہ کس لیے ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا، وہ بھی کیپیٹلزم کا ایک لازمی جز ہے. جدید کیپیٹلزم کو بھی کسی نہ کسی درجے میں اسے لانا پڑا ہے. کہیں وہ بہت ابتدائی شکل میں ہے اور بہت گھٹیا صورت میں، کہیں وہ دوسری انتہا پہ پہنچ گیا ہے. اسلام میں اس کا اعتدال ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. پہلا نقطہ یہ سمجھیے، پورا ڈھانچہ جو بھی مارکیٹ فورسز ہیں، انسینٹو ہے، پرسنل جو ہے انیشیٹو ہے، آدمی میں کام کرنے کا جذبہ ہے، سب برقرار. کیپیٹلزم میں جو خوبیاں ہیں سب کی سب موجود. ایک چیز کی نفی، سود نہ ہو بس. لیکن یہ بڑا بھاری پتھر ہے، اس نے ایسا کچلا ہے، سرمایہ داری وجود میں نہیں آ سکتی. سرمایہ کاری کیجئے، آپ کی اپنی، آپ کا اپنا سرمایہ ہے، محنت کیجئے، تھوڑا ہے چھابڑی لے کر پھریے، ذرا زیادہ ہو گیا ہے ریڑی لگا لیجئے، اور زیادہ ہو گیا ہے کھوکھا بنا لیجئے، اور زیادہ سرمایہ ہے دکان لے لیجئے، اور زیادہ سرمایہ امپورٹ ایکسپورٹ کیجئے، کوئی قدغن نہیں. آپ کا سرمایہ، آپ کی محنت. اسی طریقے سے 10 آدمی، 100 آدمی، 1000 آدمی مل کر سرمایہ جمع کر لیں، مل جل کر کام کریں، شراکت، بالکل جائز، کوئی قانون. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ جہاں سرمایہ کسی کا ہے، جو سرپلس سرمایہ ہے، کام کوئی اور کر رہا ہے، بس یہاں آئی گڑبڑ. اب یہاں سرمایہ اور محنت کا جو ہے بیلنس، وہ تلاش کرنا پڑے گا. اس میں ہے اسلام کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے. اسلام اللہ کا کارنامہ ہے، اللہ نے انسانی فطرت کو بنایا ہے، وہ اس کی بلندی سے بھی واقف ہے، اس کی پستی کو بھی جانتا ہے. ہم نے اس میں کیا کیا کمزوریاں رکھی ہیں، خود فرماتا ہے، خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان من عجل. ہم نے پیدا کیا انسان کو، اس میں ضعف کے پہلو رکھے ہیں، اجلت پسندی بھی رکھی ہے، بلندی بھی ہے، اسی کے اندر بلندی بھی ہے، اسی میں روح ربانی بھی ہم نے پھونک دی اپنی، جس کی بنا پر سارے فرشتوں کو گروا دیا سجدے میں، وہ بھی اسی میں. لیکن اس کے اندر وہ نفس امارہ بھی ہے، اس کی بیسل سیلف بھی ہے، اس کی اڈ اور لیبیڈو بھی ہے، اس کے سفلی رجحانات بھی ہیں. اسی میں امتحان ہے. روخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پلوانا آتا ہے، اسی میں تو امتحان اور ہے کیا. اس اعتبار سے وہ سارے تقاضے، وہ کمزوریاں جو ہیں ان کے، جو بھی ہو سکتا ہے وہ پورے کر دیے. کام کرو، محنت کرو، مل کر کرو، اکیلے کرو. زیادہ محنت کرو گے، زیادہ کماؤ گے، تمہارا ہوگا، یو ول اون اٹ. پھر تمہاری وراثت میں بھی منتقل ہوگا، تمہاری اولاد کو بھی چلا جائے گا. بس اس میں فرق کر دیا ہے کہ اس میں جو قانون وراثت دنیا میں دوسرے ہیں وہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا بیٹا ہی مالک بن جائے. تقسیم کرو، سب بیٹوں کو دو، بیٹیوں کو دو، ان سب کو دو. شوہر کی وراثت میں سے بیوی حصہ پائے گی، بیوی کی وراثت میں سے شوہر حصہ پائے گا. والدین کو حصہ دو، پھر والدین کی وراثت سے وہ بعد میں بھائیوں بہنوں تک منتقل ہو جائے گا. جب والد فوت ہوگا تو ظاہر بات ہے جو بیٹے بیٹیاں ان کو جائے گا، گویا کہ آپ کے بھائی بہنوں کو پہنچ گیا. وہ سارا نظام ہے. تو گویا کہ ٹوٹل کیپیٹلزم ایکسپٹ انٹرسٹ. سانس کا لفظ میں نے استعمال کیا، یہ سان بھی کہتے ہیں اسے، سانس بھی، فرانسیسی کیپیٹلزم، سان انٹرسٹ، پورا کیپیٹلسٹک سسٹم، لیکن انٹرسٹ نکال. انٹرسٹ وہ شے ہے کہ سرمایہ میرا ہے، کام آپ کریں، نقصان ہو سارا آپ کا، مجھے تو نفع چاہیے متعین ریٹ پر. یہ وہ حرام شے ہے جس سے بڑھ کر حرام شے اسلام کی روح سے اور کوئی نہیں. یہ زنا سے ہزار گنا زیادہ گناہ ہے، یہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بھی سو گنا زیادہ ہے. الربا سمون جزن اے سروہا آئین کے ہر رجل امت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس ربا کے گناہ کے سو حصے ہیں، ستر حصے ہیں، جن میں سب سے چھوٹا حصہ، کچھ بڑے بھی ہیں کچھ چھوٹے بھی ہیں. اس لیے ستر گنا نہ کہیے، سو گنا ہزار گنا کہیے. پھر یہ کہ وہ ماں کے ساتھ گناہ ہے سب سے چھوٹا جو ہے. اے سروہا آئین کے ہر رجل امت، یہاں ہے جڑ کٹ جاتی سرمایہ داری، کام کرو. بس اس میں انسان کی طبیعت کا ایک تھرک دیا ہے تقاضا، جو اس میں پروٹیکشن دی ہے وہ دی ہے کام کرنے والے کو. تمہارا سرمایہ تھا، کام وہ کر رہا ہے، نقصان ہو گیا سارا تمہیں برداشت کرنا ہوگا، اسے نہیں. برعکس ہو گیا سود سے، سود میں تو یہ ہے کام کرنے والا سارا جھیلے نقصان، ہمیں تو نفع ہی نفع چاہیے اور نفع بھی معین چاہیے. یہاں یہ کہ نقصان ہو جائے، جو اصل راس المال ہے اس میں کمی ہو گئی، ساری آپ کی ہے، صاحب المال تو آپ ہے، رب المال آپ ہے، کم ہو گیا سارا آپ پر جائے گا. اگر نفع ہو گیا ہو تو اس میں سے کچھ حصہ لے لی، اگر نفع ہو جائے. یہ ہے سب سے نچلی سطح جہاں تک انسان گر سکتا ہے اسلام کی روح سے، اس سے نیچے گئے سود. یہ ہے در حقیقت جو کمال کہہ لیجئے، جو کنٹریبیوشن ہے، سارا خیر جو ہے کیپٹلزم کا موجود ہے، پرسنل انسینٹیو ہے، ساری انیشیٹو دیا ہے، وہ جتنا بھی انسان کے اندر زیادہ محنت کرنے کا اپنی جو طبع ہے اس کے اعتبار سے تقاضے ہیں، ٹو اون سم تھنگ، ٹو پوزیس سم تھنگ، اپنی ملکیت، اس کی بھی سیٹسفیکشن دی ہے، ٹھیک ہے تمہارا ہے. یہ ہے اصل میں جو سب سے بڑا معاملہ ہے، اور اس میں ہم ایک بڑے تاریخی موڑ پر اس وقت آ گئے ہیں اپنی قومی اور ملکی سطح کے اور تاریخ کے اعتبار سے. اور وہ یہ ہے کہ اتفاق سے کسی وقت ضیاء الحق صاحب سے اللہ تعالی نے غلطی کرا دی تھی. اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، آدمی سوچتا ہے دس سال بڑی لمبی بات ہے، کہاں پورے ہوں گے، مجھے تو اپنے دور حکومت سے نکلنا ہے نا. انہوں نے جب شریعت کوڈ بنائی اور اس میں اکثر حصہ دکھاوے کا تھا صرف، اس لیے کہ اس کے اوپر دو ہتھکڑیاں ڈال دی، دو بیڑیاں پہنا دی، جنبش نہیں کر سکتے، بیٹھے رہو کام کرو، تنخواہ ملے گی، سٹیٹس ملے گا، اور میں بتا سکوں گا عوام کو کہ ہم نے شریعت کوڈ بنائی. لیکن نہ تم دستور کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہو کیونکہ ماں چھٹ، نہ تم عدالتی پروسیجرل قوانین کے بارے میں کوئی بات کر سکتے ہو، یہ بھی آؤٹ آف باؤنڈز، نہ تم آئلی قوانین کے بارے میں بات کر سکتے ہو، نہ تم مالی معاملات میں بات کر سکتے ہو. رہ کیا گیا تھا سارا، جو بھی کچھ رہا جو بھی ہو چلیے، لیکن اس میں مالی قوانین، آئلی قوانین تو آج تک بھی بہت کڑی پڑی ہوئی ہے، شریعت کوئی بات نہیں کر سکتی اس پر، لیکن مالی قوانین کے لیے دس سال کی مدت مقرر کی تھی، وہ ختم ہو گئی، دس سال بھی گزر ہی گئے نا، آخر وہ ہتکڑی کھل گئی. اب آ گیا عدالت میں مسئلہ، اور یہ 22 یا پتہ نہیں کتنے قوانین کے بارے میں ورڈکٹ آ گیا، غلط ہے یہ سود ہے حرام. سارا بینکنگ کا آپ کا نظام، سارے، وہ تو صرف بینکنگ بینکنگ نہیں، پوری معیشت کے اندر سود ہے. یہ بہت اہم مرحلہ ہے اس اعتبار سے. اس وقت حکومت کیا کرے گی؟ پہلے تو انہوں نے اپیل میں جانا چاہا، لیکن کچھ بہرحال اس ملک کے اندر علماء کی طرف سے، پھر آئی جے آئی کے اندر بھی آخر کچھ نہ کچھ تو مذہبی عناصر ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے، اب آپ اس کے اندر اپیل میں مت جائیے. کیا کریں؟ اب جو کچھ معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ وہ وقت زیادہ مانگیں گے. وقت مانگنے کی حد تک چلیے میں بھی اس پر کوئی ابھی نہ مثبت نہ کوئی منفی کوئی کمنٹ نہیں دے رہا، مہلت مانگیں. لیکن ایک بڑی شدید اندیشے کی بات کہی ہے، اور وہ کہی ہے سینیٹر حسین احمد صاحب نے جو بلوچستان کے، کہ اب حکومت چور دروازے سے سود کو حلال اور جائز کرنے کی کوشش کرے گی، ساری محنت اب اس پر ہوگی. کہیں سے کوئی ہیلا نکالو، کہیں سے کوئی رستہ نکالو، کہیں سے کوئی بات ہو جس سے کسی طرح سود بھی رہ جائے، اور یہ کہ بہرحال جو اصل اس معاشی نظام کا جو اصل فیکٹر ہے انٹرسٹ، وہ جو کا تو قائم رہے. اس لیے کہ پورے نظام کے اندر تو وہ تو گویا کہ کی پرزا جو ہے وہ بالکل ایک بنیادی پرزا ہے. اس اعتبار سے اللہ نہ کرے ہمیں دعا کرنی چاہیے، بٹ وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ. ہمیں بہرحال ایک رائے عامہ کو بیدار کرنا ہے، ان کو معلوم ہو. اور اس میں میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں، باقی اور معاشی معاملات پہ آج گفتگو نہیں ہو سکے گی، میں اسی پر اپنی بات ختم کر دوں گا. اور وہ یہ ہے کہ چونکہ علامہ اقبال کی میں نے آج بات کی اور اسی لیے کھل کر دوبارہ کی، بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ اسلام کے نظام اور اسلام کی تعلیمات پر دور ملوکیت میں کچھ پردے پڑ گئے. سب سے بڑا پردہ، ملوکیت چل نہیں سکتی جاگیرداری کے بغیر، جاگیرداری وجود میں آ گئی. حالانکہ حضرت عمر نے اس کا ایسا راستہ روکا تھا، سدے بات کیا تھا، وہ پھر کسی اجتماع میں انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن یہ کہ وہ جاگیرداری، ہمارے دور ملوکیت میں جاگیرداری آ گئی، آج تک چلی آ رہی ہے. اور بعض لوگ کہتے یہی ہیں کہ جاگیرداروں نے اور نوابوں نے اور نوابزادوں نے یہ ملک بنوایا صرف اپنے تحفظ کے لیے، ورنہ کانگریس نے پہلے دن آزادی کے بعد پہلا کام یہ کیا ہے کہ زمینداری اور جاگیرداری ابالش. بہرحال میرے نزدیک تو اللہ نے بنوایا، اس کی حکمت ہے، وہ دور دیر میں ظاہر ہو جائے گی. اللہ کے ہاں اندھیر ہے، اندھیر نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے، یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ اصل میں ہمارے اس دور ملوکیت میں جو فقہ مرتب ہوئی ہے، اس میں جو ہیلے نکالے گئے ہیں، ان ہیلوں میں سے دو ہیلوں کے حوالے ہی سے ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی سود کو جائز قرار دیا گیا، سود کو اسلامائز کیا گیا، لیبل بدلا گیا. ہیلے تھے موجود پہلے سے، اب بھی ہمارے بہت سے جو ہیں مفتی حضرات ان ہیلوں کے حوالے سے فتوے دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایک مہم، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، یہ چلانی ہے کہ لوگوں کو معلوم ضرور ہو جائے کہ دھوکہ نہ کھائے. پھر یہ کہ پوری قوم گناہ گار ہو پھر بھی برداشت کرتی ہے، اگر وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے تو قوم کا پھر قصور نہیں ہوگا. پھر یا ان کا جو دھوکہ دے رہے ہیں، یا ان کا جن کو معلوم تھا کہ یہ دھوکہ ہے اور انہوں نے اپنی زبان بند رکھی اور حدیث کی روح سے وہ شیطان بن گئے گونگے اگر انہوں نے صحیح بات نہیں. وہ دھوکہ جو ہے وہ دو اصطلاحات کے حوالے سے، بیع معجل اور بیع مرابحہ. بیع معجل وہ ہے جس کو آج ہمارے ہاں پوری مارکیٹ کے اندر اور علماء نے فتویٰ دے رکھا جائز ہے، حالانکہ وہ اصلا سود ہے، حرام. آپ یہ طے کرتے ہیں کہ صاحب یہ میں آپ کو دے رہا ہوں سودا، نقد دیں تو قیمت 100 روپے، ایک مہینے کے بعد دیں تو 105. بہت سی منطق یہ گویا کہ آپ نے 100 روپیہ قرض دیا ایک مہینے کے لیے تو 5 روپے لے رہے ہیں. تعریف آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کل قرض یجر منفعتا فہو ربا، ہر قرض جو بھی منفعت لے کر آئے گا وہ ربا ہے. تو کیا یہ قرض نہیں ہے؟ اگر آپ نے ایک مدت معین کر دی، پیمنٹ جو ہے اگر ڈیفالٹ پیمنٹ ہے، میں معجل اجل اس کی معین ہے، اس وقت آپ کو دینا ہے، قیمت یہ ہوگی. اسی پر تو یہ سارا جو ہے مارک اپ کا سلسلہ اور یہ وہ ساری چیزیں جو چلی ہیں، اور سود کو جو حلال کیا گیا ہمارے یہاں، اسلمائز کیا گیا، وہ بینکنگ اسلمائز نہیں ہوئی، وہ درحقی کا سود اسلمائز ہوا ہے. تو اس کی ایک بنیاد یہ ہے بیع معجل، اور اس کے فتوے آج بھی آپ کو مل جائیں گے. حالانکہ ہم نے ایک بہت عمدہ مضمون حاصل کر لیا ہے مولانا سیاح الدین کاکا خیل رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے وہ فقیہ تھے اس دور کے، اور وہ نظریاتی کاؤنسل کے تقریباً مستقل رکن رہے پورے عرصے میں. ان کا ایک مقالہ ہے جو میثاق میں اس مرتبہ ہم شائع کر رہے ہیں، رچے طویل ہے، علمی ہے، لیکن بہرحال یہ بات تو ایسی ہے جس کا جب تک کہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، علم کو تو علم ہی کاٹے گا، کیونکہ یہ فتوے دیے جا رہے ہیں اور فتوے چل رہے ہیں. یہ ساری جو ہمارے ہاں انسٹالمنٹس کے اندر سیل ہو رہی ہے، میں حیران ہوا جب میں نے خود رجوع کیا یہاں بعض مفتی حضرات سے، معلوم ہوا ان کے پاس تو فتوے موجود ہیں، جائز نہیں. آپ موٹر کار خریدتے ہیں، اگر کیش میں لیتے ہیں تو وہ فرض کی 2 لاکھ کی ہے، انسٹالمنٹ میں دے رہے ہیں تو وہ 3-3.5 لاکھ کی آپ کو پڑ رہی ہے، جائز نہیں. اگر یہ جائز ہے تو پھر سود کس بلا کا نام ہے؟ کل قرض یجر منفعتا فہو ربا، ہر قرض اگر منفعت لے کر آئے تو وہ ربا ہے، تو یہ ربا نہیں ہے. یہ ہے در حقیقت وہ دور ملوکیت کی فقہ جس نے کہ یہ دروازے کھول کر اور یہ سارے جو ہیں چور دروازے کھول دیے. ایک اور ہے فتویٰ نہیں ہے یہ، بلکہ تحقیق یہ کی ہے مفتی سیاح الدین کاکخیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس کا ہماری بعض کتابوں میں تذکرہ اس انداز میں آیا ہے کہ لوگ یوں بھی کر لیتے ہیں. یہ کلام خبریہ ہے، اس میں کہیں اس کی توثیق نہیں، لیکن یہ کہ تنقید بھی نہیں. وہ اس وقت کے حالات ہوں گے، رول آف نیسیسٹی، وہ سچ کہہ کر جو ہے زندہ رہنا ہی اگر محال ہو گیا ہو تو کیا کریں. جاگیرداری کو بھی تو برداشت کیا گیا، مزارعت کو بھی. امام ابو حنیفہ جسے کہتے ہیں کہ مطلقاً حرام، قاضی ابو یوسف اور امام محمد جو ہے اس کی جد اس پہ کچھ شرطیں عائد کر کے آخر اس کو انہوں نے حلال کیا. حالات کے کچھ جبر ہوتا ہے، ڈکٹیٹ آف ہسٹری، حالات کی مجبوری. اس اعتبار سے ایک تو یہ بیع مؤجل ہے جو سود کو استعمال کرنے کا ایک بہانہ اور ایک جو ہے ہیلا بن سکتا ہے. اس پر ضرورت ہے پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کی. میں نے ایک اور عالم دین مولانا تاثین صاحب ان سے بھی درخواست کی ہے، کیونکہ یہ مضمون جو ہے مفتی سیاح الدین کا کخیل کا جو اب جو پرچہ آئے گا، آج تو نہیں آیا وہ، جب یہ میں چونکہ اگلے جمعے میں نہیں ہوں گا تو میں آپ کو پیشگی بتا رہا ہوں کہ اگلے جمعے میں وہ آئے گا. اس کو پڑھیے، علماء تک پہنچائیے، تاکہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ ہماری ہے، آپ کی بھی اس میں شامل ہو جائے گی ذمہ داری، اس لیے کہ آپ کے علم میں یہ بات لے آیا ہوں. دوسرا ہے بیع مرابحہ. مرابحہ کیا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے آپ کو کوئی شے خریدنی ہے. اب ایک کام تو یہ کہ آپ خود جائیے بازار میں، ساری دکانیں دیکھیے کہاں کیا چیز ہے، کس طرح کی ہے، اور پھر آپ سرچ کیجئے. ٹائم لگا آپ کا، محنت ہوئی، وقت صرف ہوا. ایک یہ کہ آپ کا کوئی قابل اعتماد ہے، کوئی دکاندار یا کوئی تاجر، آپ کو اس کے صداقت پر پورا یقین ہے. وہ آپ سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ شے 100 روپے کی لی ہے، لیکن مجھے اس پر 10 روپے نفع ملنا چاہیے، میں آپ کو 1.5 سے 10 کی دے دیتا ہوں. آپ نہیں جاتے بازار نہیں دیکھتے، اس کی صداقت کے اوپر ٹھیک ہے، آخر اس نے خریدا ہے، اس نے رکھا ہے مال، 10 روپے اسے دیتے ہیں. یعنی میوچل ایگریمنٹ سے آپ نے اسے نفع دیا ہے. مرابحہ باب مفاعلہ، ربح کہتے ہیں نفے کو، مرابحہ باب مفاعلہ. یہ گویا کہ آپس کے اشتراک سے آپ نے طے کر لیا کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ تم نے 100 روپے کا خریدا تھا اگر، تو میں 110 تمہیں دیتا ہوں. اب اس کو دلیل بنایا جائے کہ بینک کہے صاحب میں نے تو یہ مال خریدا ہے آپ کے لیے، جو انگلینڈ سے میں امپورٹ کر رہا ہوں، یہ 10 لاکھ کا ہے، لیکن یہ کہ میں تو آپ کو دوں گا یہ فلاں وقت، فوری طور پر بھی نہیں ہو، وقت کا ایلیمنٹ ثابت کر رہے ہیں، میں آپ کو اتنے کا دوں گا. انہوں نے وہ اپنا 10% انٹرسٹ کیلکولیٹ کیا اور وہ 4 سال کے اوپر ڈال کر اتنے کا، تو میوچل ایگریمنٹ تو ہو گیا. لیکن کیا یہ بیع مرابحہ اور وہ بیع مرابحہ ان میں کوئی قدر مشترک ہے؟ شکرن تو آپ کہہ سکتے مرابحہ ہے، اگریڈ ہے، تو اگریڈ تو سود بھی اگریڈ ہے. جو سود خور ہے اور جو سود دے رہے ہیں، کیا ان کا اگریمنٹ سے نہیں ہوتا؟ پرابلم تو محض اگریمنٹ نہیں ہے، ایک خاص معاملے میں جہاں کے اس طرح کی بات ہو جائے، اور وہ بھی نقد کے معاملے میں. اس میں اب جب بیع مؤجل اور بیع مرابحہ کو آپ جمع کر دیں گے، یہ ہو گیا خالص سود، پھر تو اور کسی شے کی ضرورت ہی نہیں. پورا بینکنگ سسٹم یوں کا تو قائم رہ سکتا ہے، پورا آپ کا سرمایہ دار نظام، دشمن بھی خوش، گھر والے بھی خوش، مولوی بھی خوش کہ ٹھیک ہے سود حرام ہو گیا، یہ تو بیع مؤجل بیع مرابحہ ہو رہا ہے، یہ سارا مار کپ وغیرہ یہ جو ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، اور مضاربہ کمپنیاں وغیرہ جو بھی بنی ہیں، وہ در حقیقت ان دو چور دروازوں سے سود کو اسلامائز کیا گیا. اللہ نہ کرے کہ ہم یہی جرم جو ہے اب پھر کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. جن کے ہاتھ میں بھی اس وقت قسمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھ سے ایک اخبار نے یہ چاہا تھا کہ یہ جو ہوا ہے معاملہ ایٹمک انسٹالیشنز کی، جو فہرستیں جو ہیں ان کا مبادلہ ہوا آپس میں، کوئی کمنٹ؟ میں نے کہا نہیں، میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دینا چاہتا. اب میں کیا بات کہہ دوں؟ اس وقت جن کے ہاتھ میں زمام کار ہے، جو حالات ہیں اس کی، جو سنگینی ہے اس کے، چند تقاضے ہیں، میں خود بھی اس کا قائل ہوں، ٹینشن کو جس درجے میں بھی ڈیسکیلیٹ کیا جا سکے انڈو پاکستان کے مابین کرنا چاہیے. اگر معاہدہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے انسٹالیشن پر حملہ نہیں کریں گے اس لیے فہرست چاہیے، تو کوئی حل نہیں. تاکہ معلوم ہو کہ یہ جگہ جو ہے یہاں ہماری کوئی ایٹامک انسٹالیشن ہے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکے ہمیں کیا پتا تھا کہ وہ ایٹامک انسٹالیشن ہے، ہم نے تو حملہ کیا. لیکن یہ کہ اگر یہ معاہدہ یہ تھا جو کہ راجیو کا اور بے نظیر کا ہوا تھا، اس میں یہ بھی نوٹ کیجئے ہمارے ہاں جب کوئی اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس کا نعرہ کچھ اور ہوتا ہے، جب حکومت میں آتا ہے اور حقائق سامنے آتے ہیں تب وہ سارے کام وہی کرتے ہیں جو پہلوں نے کیے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب کسی کو ہٹانا ہو، کسی کی ٹانگ گھسیٹنی ہو، تو پھر سارا کفر اور سارا جو ہے اس کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں. وہی معاہدہ ہے نا جس کو آج لے کر یہ حکومت چل رہی ہے. میں نے نہ اس وقت تنقید کی تھی نہ آج تنقید کرتا ہوں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اب جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ مسائل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اس ملک کے لیے، ملت کے لیے، قوم کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے بہتر ہو. اسی طریقے سے میں دعا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، دعا کریں. یہ بڑا تاریخ ساز مرحلہ ہے، پورے ویسٹ میں کھلبلی ہے اس وقت سود کے معاملے میں. یہ تو ان کے پورے نظام کے منہ پر زناٹے دار تھپڑ ہے. یہ تھپڑ اگر پاکستان سے لگتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہاں تو پوری کھلبلی ہے، پورا بینکنگ نظام اس وقت کھڑا ہوا ہے. کام پڑا ہی ہوگا کیا، کیا بنے گا ہمارا؟ انہوں نے جو قرضے ہمیں دے رکھے ہیں اور جن کا سود جو ہے ہمارا بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے تو سود دینے میں نکل جاتا ہے. تو اس وقت کھلبلی ہے، ویسٹ میں کھلبلی ہے. جیسے کہ خلافت کے لفظ سے کھلبلی ہے، ایسے ہی سود کے اوپر جو شریعت کورٹ کا ورڈکٹ آیا اس پر کھلبلی ہے. تو بڑی ہمت کی ضرورت ہوگی، بڑی استقامت کی ضرورت ہوگی. یہ ہمت اور استقامت ہمیں صرف اللہ سے مل سکتی. دیکھیں، مجھے آیت یاد آئی ہے قرآن مجید کی، کتنی پیاری آیت ہے. حضور سے خطاب کر کے کہا گیا، اصبر وما صبرک الا باللہ. اے نبی، صبر کیجئے، جھیلیے، برداشت کیجئے، کھڑے رہیے، ڈٹے رہیے، کوئی کمزوری نہ ہو. ولا یستخلفنک الذین ظلموا، یہ کافر آپ کو ہلکا نہ کر دے کہیں، کہیں آپ کے پائے سبات میں نغزش نہ آ جائے، کہیں حالات کا دباؤ جو ہے وہ آپ کو کسی کمپرومائز پر آمادہ نہ کر دے. ودو لو تدہنو فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سے آپ نرم پڑے، ڈھیلے پڑے، تو وہ بھی ڈھیلے ہو جائیں گے. اصبر وما صبرک الا باللہ، صبر تو ہو ہی سکتا ہے آپ کا صرف اللہ کے سہارے، اللہ پر توکل، اللہ پر اعتماد. اپنی ایکویشن اللہ کے ساتھ درست کرو، اس سے جنگ ختم کرو، اس سے صلح کرو. اگر آپ کو دل میں گواہی، آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ آپ کی مدد نہ کرے. لیکن جب آپ کا دل کہے کہ ہم بھی دھوکے بازی کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، تو پھر اصل دھوکہ تو اللہ دیتا ہے. کہیں گھبرا نہ جائے، میں نے کیا لفظ اللہ کے لیے استعمال کر دیا. ان المنافقین یخادعون اللہ وهم خادعون، یہ منافق اللہ کو دھوکا دینا چاہتے، اللہ انہیں دھوکا دے رہا ہے. یہ بھی ہے جہاں قرآن مجید میں یہ بھی ہے، وما یخدعون الا انفسهم، وہ نہیں دھوکا دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. وہاں یہ بھی ہے وهم خادعون، اصل میں تو اللہ ان کو دھوکا دے رہا ہے، ان کی رسی دراز کر رہا ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم کامیاب ہو رہے ہیں. حالانکہ ان کی مثال اس مچھلی کسی ہے جس کے حلق میں کانٹا لگ چکا ہے، اب وہ شکاری ڈھیل دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اس کے لیے رحمت آ رہی ہے، وہ تو پکڑی ہوئی ہے، جائے گی کہاں، کانٹا تو لگا ہوا ہے. بہو خادعو، وہ ہے اصل میں دھوکہ دے رہا ہے. تو اللہ تعالی کے ساتھ خلوص اور اخلاص اور اس کے ہو جانا، پھر یہ کہ وہ طاقت آدمی کو ملتی ہے، وہ اگر میرے ساتھ ہے، اگر وہ میرا معاون مددگار ہے، ناصر ہے. ان تنصر اللہ ینصرکم، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مدافعت کرے گا اہل ایمان کی طرف سے، گھبراؤ مت. لیکن یہ تبھی ہوگا جب اس کے ساتھ مصالحت ہو جائے، خلوص اخلاص ہو. اللہ تعالی ہمیں قومی سطح پر اس کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.